السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة النمل آیت نمبر 54 سے ہم شروع کریں گے. ولوطن اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون ائنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. اناسوئیں یتطہرون، بگڑے ہوئے معاشرے میں نیک ہونا دراصل ایک تانا بن جاتا ہے. اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے انوکھے عجیب لگنے لگتے ہیں، ویئرڈ لگنے لگتے ہیں. فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ قدرناہ من الغابرین، آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا. اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جا چکے تھے. قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون، کہیے حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوش نما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہیں؟ بلکہ یہ لوگ دراصل برابر کرتے ہیں، یعنی اللہ کے برابر کر رہے ہیں اس کی مخلوق کو. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ایک انداز ہے سوالات کا، کہ تم ذرا مشاہدہ تو کرو، آبزرو کرو. تو سوالات ہیں اور غور کرنے کی کائنات میں دعوت دی جا رہی ہے. ام من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا الہم مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون. اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں میخیں گاڑ دیں، یعنی پہاڑوں کی، اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں. تو وہی سائنٹیفک اپروچ ہے، آبزرو کرو، انفر کرو، نتیجہ نکالو اور پھر دیکھو تمہارا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہم مع اللہ قلیلا ما تذکرون. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ استرار کی بات کی جا رہی ہے. استرار ایسی تکلیف، ایسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ کوئی انسان، کوئی دوا، یعنی کوئی سبب، کوئی ذریعہ اس چیز کو دور نہ کر سکے، کوئی انسان مدد نہ کر سکے. ہو سکتا ہے پاس بیٹھے ہوں اور مدد نہ کر سکیں، سارے وسائل موجود ہوں، دوائیں موجود ہوں، سب کچھ موجود ہو، لیکن تکلیف نہ دور ہو رہی ہو. جیسے کہ یونس علیہ السلام کی کیفیت تھی جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اس کو حالت اضطرار کہا جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ بتاؤ کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، حالت اضطرار کو کون دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی اس کام میں شریک ہیں؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ یعنی اب توجہ دلائی جا رہی ہے نیویگیشن کی طرف۔ آج بھی نیویگیشنل سکلز کے اندر ضروری ہے کہ ستاروں سے رہنمائی لی جائے، تمام تر سوفیسٹیکیٹڈ گیجٹس موجود ہیں، لیکن پھر بھی جو اللہ تعالیٰ کے اپنے قدرت کے نظارے ہیں وہ اپنی جگہ ہدایت کا کام دے رہے ہیں۔ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرے خدا بھی یہ کام کرتے ہیں؟ بہت بالا اور برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کئی چیزوں کا ذکر آپ دیکھ رہی ہیں، ایک کے بعد ایک آ رہا ہے۔ گریک میتھولوجی، رومن میتھولوجی اگر آپ پڑھیں، اس میں انہوں نے سمندروں کا الگ خدا بنا دیا، اس کا نام پوسائیڈن دے دیا۔ ہارویسٹ کی کوئی الگ انہوں نے دیوی بنا دی کہ جب کھیتیاں کٹتی ہیں تو دراصل یہ دیویوں کی نظر کرم ہے جو ہم پر ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا کھیتیوں کے کٹنے کے وقت مشرکانہ کلچرز کے اندر بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں، گانا ہے، بجانا ہے، ناچ ہے، رنگ رلیاں ہوتی ہیں اس کے اندر۔ بلکہ افریقہ کے تو بعض ممالک میں اب تک رین ڈانس کیا جاتا ہے، رین ڈانس کرتے ہیں تاکہ بارش برسے اور بارش کا خدا راضی ہو جائے اور ان کی کھیتیاں پھر اچھی اگنے لگ جائیں۔ تو پوچھا جا رہا ہے کہ تم یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو، تمہارا خیال ہے اس نام کی ہستیاں موجود ہیں؟ کوئی ہے اولمپس یا وینس یا پوسائیڈن نام کی ہستیاں؟ الہم مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کا علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ اب یہاں پر آخرت کے علم کی بات کی جا رہی ہے۔ ترقی یافتہ قوموں کے اندر علم کا بہت چرچا ہوتا ہے، علم کی بڑی عزت ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے دنیاوی علم کا چرچا ہوتا چلا جاتا ہے، آخرت کے علم سے، وحی کے علم سے وہ غافل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سائنس کی ترقی کے لیے تو مانتے ہیں کہ ذہن کھلا ہونا چاہیے، اوپن مائنڈڈ اپروچ ہونی چاہیے، وسیع ذہن ہو کر انسان کو سائنسی حقائق کے بارے میں غور کرنا چاہیے، اور اس اپروچ کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں انتہائی پریجڈسٹ اور متاثر ہو جاتے ہیں، تنگ ذہن، تنگ نظر اور نیرو مائنڈڈ ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کے علم کی نہایت عزت اور اللہ کا بھیجا ہوا علم انتہائی حقیر اور گھٹیا ہو جاتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ علم تو ان لوگوں سے گم ہو گیا، بلہم منہا امون، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو کیا واقعی ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ تاریخ کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ذرا تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو تو کیا ہوا۔ تو اگر آج ہم اپنے ہی دور میں ان لوگوں کی زندگیوں پر ایک نظر ڈالیں جو اللہ کو نہیں مانتے، لا خدا لوگ، ایتھیسٹ، آپ کو پتا چلے گا کہ تمام تر دولت اور علم اور دنیاوی وسائل رکھنے کے باوجود ان کی زندگیاں سکون اور خوشیوں سے خالی ہیں۔ سب سے زیادہ خودکشی ایتھیسٹ میں ہوتی ہے، سوسائڈ ریٹ سب سے زیادہ ہائے وہیں پر ہے۔ تو یہ مجرم ہیں تو دنیا میں بھی سزا بھگت لیتے ہیں، اللہ کو سہارا نہیں بناتے، تو اللہ کا تو کچھ نہ بگڑا، خود ہی ان کی زندگیاں مایوسیوں سے اور عذابوں سے اور تکلیفوں سے بھر گئیں۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا ذکر آیا تھا کہ آپ ان کی ہدایت کے لیے اتنے پریشان ہیں، یہاں اللہ کے علم کا ذکر آ رہا ہے کہ جس میں ہدایت کی طلب ہوگی چاہے خود اس کو احساس نہ ہو، وہ شعور کی سطح پر ابھی وہ طلب نہ آئی ہو، تحت شعور میں یا لا شعور میں، سب کانشیس لیول یا ان کانشیس لیول پر بھی اگر ہدایت کی طلب ہے، دبی ہوئی ہے، خود چاہے انسان اس کو نہ جانتا ہو، اللہ جانتا ہے، اللہ سینوں کا حال جانتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو پھر ہدایت کا موقع فراہم کر دے گا۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن اختلافات پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اختلافات کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، اور اسی نیت سے اس قرآن کو ہمیں بھی پڑھنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے ہم لوگوں کو کہ اللہم وفقنی لما تحب و ترضا، کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما ان کاموں کی جن سے تو محبت کرتا ہے اور جن سے تو راضی ہے۔ اگر اس نیت سے پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو۔ یعنی جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ جن لوگوں میں حق کی طلب ہی نہیں ہے، آپ ان کو سنا نہیں سکتے زبردستی۔ ہدایت ایسی چیز نہیں ہے، ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ زبردستی کسی کے اوپر اس کو انڈیل دیا جائے یا ٹھونس دیا جائے اوپر سے۔ جیسے ایک شخص ہے، اس کو بھوک ہی نہیں ہے، کھانے کی طلب نہیں ہے، اس کو آپ بہترین ہوٹل میں، کسی فائیو سٹار ہوٹل میں لے جائیے، بہترین غذا اس کے سامنے رکھ دیجئے، طلب تو کیا، اس کی تو خوشبو سونگھ کر بھی اس کا دل متلانے لگے گا، طبیعت اس کی خراب ہونے لگے گی۔ اس لیے نہیں کہ کھانا اچھا نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کے اندر طلب نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو ہدایت سے دلچسپی نہیں ہے، وہ اس کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوں گے، چاہے بتانے والا کتنے بھی خلوص کے ساتھ کیوں نہ بتا رہا ہو۔ اور ایک وقت آئے گا دنیا میں کہ جب سارے دنیا والوں کا یہی حال ہو جائے گا، ساری دنیا کے لوگ اسی کیفیت میں ہوں گے، نہ امر بالمعروف کریں گے، نہ نہیں عن المنکر کریں گے، اس لیے کہ لوگ سننا بھی نہیں چاہیں گے۔ تو کہا گیا کہ تم اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آن پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کیا کرتے تھے۔ احادیث میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ زمین میں سے ایک جانور نکل آئے گا اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا انسانی زبان میں، اور ان کو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرے گا۔ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ جب کوئی نیکی کا حکم دینے والا اور بدی سے روکنے والا نہ ہوگا تب وہ جانور نکلے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور ذرا تصور کرو اس روز کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کے گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا، تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا۔ بہت زبردست بات کی جا رہی ہے۔ علمی احاطہ تم نے نہ کیا تھا، اور اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ یعنی انہوں نے جو قرآن کی تعلیمات کو ریجیکٹ کیا وہ کسی ایکسپریمنٹ کے بیس پر نہیں کیا کہ تجربے نے ثابت کر دیا تھا کہ قرآن کی تعلیمات قابل عمل نہیں ہیں۔ دراصل ہوا یہ کہ دنیاوی علوم حاصل کرنے میں اتنے مگن ہو گئے، اتنا اپنے آپ کو تھکا لیا کہ آخرت کے بارے میں کچھ بھی جاننے کا وقت ہی نہ بچا، نہ وقت بچا، نہ ہمت رہی، نہ ضرورت محسوس کی، اور دنیا ہی میں مگن ہو گئے، غیر ضروری غیر اہم سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا۔ اب قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا، ایکسپلینیشن کال کی جائے گی کہ بتاؤ تم نے اس پر عمل کیوں نہ کیا، کیا تمہیں کوئی ثبوت مل گیا تھا کہ قرآن غلط ہے اور اس کے احکامات اور اس کے مشورے ناقابل عمل ہیں یا ڈیفیکٹو ہیں؟ تم ثبوت پیش کرو کہ ایسا تھا۔ اگر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کبھی اس کتاب کو سنجیدگی سے پڑھا ہی نہیں، اس کو کبھی کوالٹی ٹائم دیا ہی نہیں۔ تحقیق کے بغیر، ریسرچ کے بغیر، اپلائی کیے بغیر، آزمائے بغیر یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ بس اسلامی نظام نہیں چل سکتا۔ اب ان پر چارج شیٹ لگائی جائے گی قیامت کے دن، اور اس دن کچھ بھی بول نہ سکیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں اسلامی نظام کے خلاف دھواں دھار تقریریں کیا کرتے تھے، آرٹیکلز لکھا کرتے تھے، آج ایسی ان کو چپ لگ گئی کہ ایک لفظ اپنے دفاع میں کہہ نہ سکیں گے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اسی میں بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے۔ اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہال سے بچانا چاہے گا، اور سب عاجزی کے ساتھ اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا۔ انہ خبیرم بما تفعلون، وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے رہے ہو۔ پہاڑوں کے بارے میں مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے کہ بتائیں قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا ہوگا، تو یہاں کہا کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے، پہاڑ تو اڑ جائیں گے، لہذا ٹوپوگرافی کی اور پہاڑوں کی فکر کرنے کے بجائے اپنے اعمال کی فکر کرو، وہ نہیں اڑیں گے ہوا ہو کر۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہال سے محفوظ ہوں گے۔ لفظ بڑا پیارا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جو بھلائی کر کے آئے گا، بلکہ فرمایا جو بھلائی لے کر آئے گا۔ تو لے کر آنے میں اور کر کے آنے میں کیا فرق ہے؟ کر لینا آسان نہیں ہے، نیکی کرنا آسان نہیں ہے، لیکن نیکی کو سنبھال کے رکھنے کے مقابلے میں نیکی کر لینا نسبتاً آسان ہے۔ ہمیں نیکیاں کرنی بھی ہیں، پھر اپنی نیکیوں کو سنبھالنا ہے، اس وقت تک سنبھالنا ہے جب تک ہم اپنے رب سے نہ ملیں قیامت کے دن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ مفلس وہ ہے کہ جس نے دنیا میں نیکیاں کی ہوں گی، نماز، روزہ، حج، زکات، عمرے، خیرات، صدقہ سب کیا ہوگا، لیکن کسی کی برائی کی ہوگی تو کچھ اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس کی برائی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو تانا دیا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، تو کیا ہوگا کہ اس شخص کی تمام نیکیاں لوگوں کے اندر تقسیم کر دی جائیں گی، اور لوگوں کے گناہ جو بچ جائیں گے پھر وہ اس کے اعمال نامے میں ڈال دیے جائیں گے، اس لیے کہ لوگوں کا پھر بھی حق باقی رہے گا، اور نیکیاں ختم اس کی ہو چکی ہوں گی تو اب لوگوں کے گناہ اس کے اعمال نامے میں پہنچا دیے جائیں گے۔ تو اصل مفلسی تو یہ ہے۔ اور زبان سب سے خطرناک آلہ ہے۔ زبان سمجھیے کہ ایک ایئرپورٹ کی طرح ہے، آپ نے دیکھا ہے نا، کبھی زبان نکال کے دیکھیے گا آئینے میں، چھوٹی سی اسٹرپ لگتی ہے نا، ایئرپورٹ اسٹرپ لگتی ہے، اس پہ لگتا ہے کہ نیکیوں کی فلائٹس جو ہیں وہ ہماری جاتی رہتی ہیں۔ کبھی اگر آپ نے کمپیوٹر پہ دیکھا ہو فائلس کیسے ٹرانسفر ہوتی ہیں نا، وہ اڑتا ہوا دکھاتے ہیں کاغذوں کو. تو بالکل جب کسی کی غیبت کریں تو امیجن کر لیں کہ آپ کے اعمال نامے سے نیکیاں اور ان کی نیکیوں کے فائل اس طرح دوسرے کے اعمال نامے کے اندر ٹرانسفر ہو رہے ہیں. نیکی کرنا کتنا مشکل ہے, گنوانا کتنا آسان. ذرا سی زبان ہلا دی بس نیکی ضائع, کسی کے پاس چلی گئی. تو نہ صرف کرنی ہے بلکہ سنبھال کے رکھنا ہے اس کو. ایسے ہی لوگ امن میں ہوں گے. وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے, کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے, برائی کر کے آئے گا نہیں فرمایا گیا کہ جو برائی کر کے آئے گا, بلکہ فرمایا کہ جو برائی لے کر آئے گا. برائی کر لینا بھی آسان ہے دنیا کے اندر, لیکن اللہ کی مغفرت کے سامنے, کہ اللہ کی مغفرت کا دروازہ موت تک کھلا رہتا ہے, اللہ تیار رہتا ہے انسان کو بخشنے پر اور اس کے گناہ معاف کرنے پر. اتنا رحمان اتنا رحیم ہمارا رب, اور جو اس کی رحیمی سے فائدہ نہ اٹھائے, اس کی شان غفاری سے فائدہ نہ اٹھائے, گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ نہ بخشوائے بلکہ اپنے گناہ اعمال نامے میں لے کر پھر اللہ سے ملاقات کرے, یہ تو وہی کرے گا جس نے خود کو ہلاک کرنے کا فیصلہ ہی کر لیا ہو, جس نے ارادہ ہی کر لیا ہو کہ مجھے اللہ کی شان غفاری شان رحیمی سے کوئی غرض نہیں. آسان نہیں ہے گناہ لے کر اللہ کے سامنے پہنچنا, جبکہ اتنی اپرچونٹیز اتنے مواقع اللہ نے دیے ہیں کہ ہم اپنے گناہ بخشوا سکتے ہیں, معاف کروا سکتے ہیں. انما امرتو ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہیے مجھ کو تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا, اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں. ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے. تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو. آخر میں قرآن کا ذکر ہے, اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج جتنا انسانی علم کا دائرہ وسیع سے وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے, اتنا ہی قرآن اپنی عظمت منوا رہا ہے. لوگوں پر قرآن کی عظمت آشکارا ہو رہی ہے, یہ بات ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے فرما دی تھی وہ بالکل عین حق ہے. اور کتنے ہی لوگ اس قرآن کو پڑھ کر بے یقینی سے یقین کی روشنی میں آ رہے ہیں, کفر سے ایمان کی روشنی میں آ رہے ہیں. آج مسلمان تو نمونہ نہیں ہے کسی کے لیے, مسلمانوں کو دیکھ کر کوئی ایمان نہیں لاتا, لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام پھیل رہا ہے. تو وہ دراصل آج بھی اس کتاب ہی کا معجزہ ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگ ہدایت پا رہے ہیں. سورۃ القصص, قصص کا مطلب ہوتا ہے قصہ, قصے کی جمع ہے, مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین, یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون, ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا, ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیا کرتا تھا. فی الواقع وہ مفسد. اب یہاں جابر حکمرانوں کی پرانی ایک پالیسی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول, کہ لوگوں میں اختلاف ڈالو اور پھر ان کے اوپر حکومت کرو. وہ آپس ہی میں لڑتے رہیں گے اور حکمرانوں کی ذاتیوں کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں جائے گی. فرعون نے بھی یہی پالیسی اختیار کی تھی, اس نے بنی اسرائیل کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا اور وہ ایک دوسرے کے خلاف تھے. ایک طبقے کو مراد دی گئیں, القابات دیے گئے, جاگیریں دی گئیں, بڑے بڑے ٹائٹلز دیے گئے, کنسیشنز دیے گئے, اور اس طرح ان کو نواز کر خرید لیا گیا. اور فرعون اب ان کے ذریعے سے مقامی لوگوں پر حکومت کرتا تھا. اور جو بنی اسرائیل میں باغیرت با اصول دین اور ملت سے وفاداری کرنے والے لوگ تھے ان کو پیسے پیسے کا محتاج کر دیا، ساری ان کی صلاحیتیں دو وقت کی روٹی کمانے ہی میں کھپ جائیں اور ان کو کسی اعلی علمی کام کا یا کسی اعلی سوچ کا وقت ہی نہ ملے، ان کو دبا دیا گیا۔ اور ہمیشہ سے جو ظالم حکمران ہوتے ہیں انہوں نے یہی پالیسی اختیار کی، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں سورہ نمل میں اگر آپ کو یاد ہو، بلکہ سبا نے یہی بات کہی تھی کہ اس کے جو اعلی لوگ ہوں گے تو حکمران جب آئیں گے تو پھر وہ اعلی لوگوں کو دبا دیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی بالکل انگریزوں نے یہی پالیسی اختیار کی۔ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ ہم مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اس کو دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آ رہا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ فرعون تو سب لڑکوں کو مار دیا کرتا تھا، تو ہوتا کیا تھا، ایک سال جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو جیتا چھوڑ دیتا تھا، تو جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال فرعون کی پالیسی یہ تھی کہ اس سال کے لڑکوں کو نہیں مارا جائے گا، پھر اگلے سال جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو مار ڈالا جاتا تھا۔ اس طرح فائدہ یہ تھا فرعون کو کہ ان کو ایک مخصوص تعداد میں اپنے لیے لیبر بھی مل گئی تھی، مزدور بھی مل گئے تھے، اور تعداد بنی اسرائیل کی حد سے بڑھنے بھی نہیں پاتی تھی، ان کے کنٹرول میں بھی رہتی تھی۔ تو جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال فرعون کی پالیسی یہ تھی کہ اس سال جتنے لڑکے بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے ان سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، واقعی فرعون اور حامان اور اس کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ فرعون تو آپ جانتی ہی ہیں، سیاسی قیادت فرعون کے ہاتھ میں تھی۔ حامان کا لفظ پہلی دفعہ آ رہا ہے، حامان اس کا مصر کی تاریخ ہے، ایجپشن ہسٹری، فیروز کی جو ہسٹری ہے اس میں آمون یا آمون ایسے اس کا نام ملتا ہے۔ یہ دراصل ان کا چیف پریسٹ تھا، مذہبی قیادت اس کے ہاتھ میں تھی۔ جب بھی کوئی اس کو مذہبی رسومات کرنی ہوتی تھیں تو مینڈھے کا وہ ماسک لگا لیا کرتا تھا، یہ آپ کو مصر کی تصویروں میں نمونہ مل جائے گا اس کا۔ اب یہاں سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت کے کرپشن کا ذکر ہے کہ جب خراب ہو سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت بھی بگڑ چکی ہو، اور پھر یہ آپس میں گٹ جوڑ کر کے اپنے ذاتی اغراض کے لیے ایک دوسرے کو سہارا دینا شروع کر دیں، تو زمین میں سخت فساد مچ جاتا ہے، جیسے کہ یورپ میں میڈیویل ایجز میں تھا۔ بادشاہ چرچز کو جاگیریں دیا کرتے تھے، ان کے ہاں ان کے پریسٹ، ان کے مذہبی رہنما بے انتہا پیسے والے بہت امیر ہوا کرتے تھے، اور پھر وہ بادشاہ کے منمانے فتوے دیا کرتے تھے جو بادشاہ چاہے، تو بادشاہ ان کو جاگیریں دیتے تھے۔ اور پریسٹ نے کیا کیا ہوا تھا، کہا تھا انہوں نے کہ ڈیوائن رائٹس آف دا کنگ، کہ بادشاہ تو دراصل اللہ ہی جیسے اختیارات رکھتا ہے، جو اس کا پاور ہے جو یہ کہہ دے وہ صحیح، جو یہ کہہ دے وہ غلط۔ تو اس طرح کے گٹھ جوڑ سے ہمیشہ دنیا میں فساد ہوا، اور مصر میں بھی یہی حالت تھی اس وقت کہ فرعون اور حامان نے مل جل کر لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے۔ وقالت امرأت فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه، فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ہو یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، اور وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی دھاڑس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ وقالت لأخته، اور اس نے بچے کی بہن سے کہا، قصی ہی، اس کے پیچھے پیچھے جا۔ اچھا اب دیکھیں، یہاں یہ بھی تو اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، لیکن یہاں خاص طور پہ بہن کے رشتے کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ ہم آج کل سبلنگ جیلسی، سبلنگ رائبلری کے بارے میں تو بہت پڑھتے ہیں کہ بہن بھائی کیسے حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے، یا نقصان پہنچاتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ہم نے حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی پڑھا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا واقعہ بھی پڑھا جس کے اندر ہم نے یہی چیز دیکھی، سبلنگ جیلیسی دیکھی۔ لیکن انسانی تعلقات صرف برے ہی نہیں ہوتے، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیلیل لائلٹی کی بات بھی آ رہی ہے کہ بہن بھائیوں میں وفاداری جب ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے۔ اور یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ بہنیں خاص طور پہ اپنے بھائیوں سے بے انتہا پیار کرنے والی ہوتی ہیں، ہر حال میں ان کو اپنا بھائی بہت اچھا لگتا ہے۔ تو خاص طور پہ یہ بہن والا رشتہ بہت ہی خوبصورت، بہت بے لوس، بہت بے غرض رشتہ ہوتا ہے بہن کا۔ ماں تو چلو پھر بھی یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا تو میرا خیال کرے گا، بہنیں تو کچھ غرض نہیں رکھتی، بھائی کبھی گھر ان کے آ جائیں تو نہال نہال ہو جاتی ہیں۔ تو بہن کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا تھا، یعنی چھوٹے سے موسیٰ علیہ السلام بچے سے اور وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اب ظاہر فارمولا تو تھا نہیں کہ ان کو فیڈر دے دیا جاتا۔ اب تصور کریں فرعون کا محل ہے، فرعون وہاں موجود ہے، اب یہ چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ روئے چلا جا رہا ہے، روئے چلا جا رہا ہے، تو روتے ہوئے بچے کے آگے تو فرعون اور اس کی بادشاہت بھی بے بس ہو گئی، سوچ رہا ہوگا اللہ کسی طرح تو یہ چپ ہو۔ اتنے میں کیا ہوا، فقالت هل ادلکم علی اہل البیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، یہ حالت دے کر اس لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اسی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اس کو رکھیں۔ تب سوچے نا کہ فرعون اور سارے اس کے محل والوں نے سکون کا سانس لیا ہوگا کہ کچھ بھی کرو کسی طرح یہ بچہ چپ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ترکیب کی، فرمایا فرددناہ الی امہ، اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کی طرف پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور ان کا نشو نما مکمل ہو گیا تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا۔ حکم اور علم کی بات آ رہی ہے، حکمت دراصل علم کو صحیح رخ پر ڈال دیتی ہے، علم کے ساتھ اگر حکمت نہ ہو نقصان دہ ہو جاتا ہے علم، اور حکمت ساتھ ہو نہایت فائدہ مند ہوتا ہے۔ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا انسان سیکھ جاتا ہے، موقع کی مناسبت سے بات کرتا ہے، برے حالات میں بھی اپنے لیے خیر تلاش کر لیتا ہے، اور حکمت یہ بھی ہے کہ اپنی طرف سے مکمل محنت کر کے جو نتیجہ سامنے آئے، چاہے نفس کو خوشگوار لگے چاہے نفس کو ناگوار لگے، اس نتیجے کو قبول کر لینا، اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لینا، یہ بھی حکمت ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب اہل شہر غفلت میں تھے، یعنی غفلت میں تھے کیا مطلب، کوئی دوپہر کا ٹائم ہوگا، گرم ملکوں میں آپ کو پتا ہے نا سیسٹا کا رواج ہوتا ہے، دوپہر کو سو جانے کا آرام کرنے کا رواج ہوتا ہے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک ان کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یعنی ان کا ارادہ نہیں تھا کہ اس کو جان سے مار ڈالیں، لیکن طاقت اتنی تھی کہ، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی ایسی حساس جگہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے کہ موت واقع ہو جاتی ہے، تو یہ قتل خطا ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، قتل عمد نہیں ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا انہوں نے اس کو قتل۔ قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی اور وہ غفور الرحیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ یعنی یہ ہے حکمت، دیکھیں کہ ایک غلطی ہوئی، اب پکا ارادہ کیا کہ دوبارہ اب میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا، ایک غلطی کو ریپیٹ نہیں کرتا، دہراتا نہیں ہے۔ اچھا، یہاں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں، ایک تو یہ کہ کیسے پتا چلا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ایسے پتا چلا کہ جو یہ قتل ان سے ہو گیا تھا اس کی خبر نہ کسی کو ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس خطا کو ڈھانپ لیا، کور کر لیا، کوئی اس کا برا اثر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر نہیں ہوا، تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب میں کسی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، قصور کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا؟ عام طور پر تصور یہ ہے کہ قتل، ٹھیک ہے وہ قتل بھی اپنی جگہ قصور تھا، لیکن دوسری بات کیا کہ انہوں نے دیکھا دو انسانوں کو لڑتے ہوئے، ایک ان کی قوم کا تھا، ایک دشمن قوم کا تھا، انہوں نے تحقیق کیے بغیر اپنی قوم کے آدمی کی سائیڈ لے لی۔ تو محض قومی تعصب کی وجہ سے یہ ایکشن لینا، اس بات پہ موسیٰ علیہ السلام شرمندہ ہیں کہ میں نے محض قومی تعصب کو سامنے رکھ کر اور کسی دوسرے آدمی کے خلاف ایک ایکشن لے لیا۔ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ غلطی اسرائیلی کی ہو، جیسے آگے ہم پڑھیں گے اگلے دن پھر لڑنے کھڑا ہو گیا تھا، تو عین ممکن تھا کہ وہ اسرائیلی جھگڑالو ہو اور قبطی جو فرعون کی قوم کا آدمی تھا اس کا قصور نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا اور ہر مارنے والا ظالم نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایک شخص بہت بڑی سی گاڑی میں جا رہا ہو اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے ایک سائیکل والے سے، لوگ گاڑی والے کو مارنا شروع کر دیں گے، وہ خود بخود ازیوم کر لیں گے، خود بخود فرض کر لیں گے کہ سائیکل والا ہی مظلوم تھا، چاہے سائیکل والا بغیر لائٹ کے، بغیر روشنی کے عین بیچ سڑک میں آ کر کھڑا ہو گیا ہو، چاہے قصور 100% اس کا ہو۔ تو یہ بھی حکمت کے خلاف ہے چیز کہ انسان اس طرح سے کام کرے اور صرف وہ تعصب کی بنا پر کسی کی سائٹ لے یا کسی کی مدد کرے۔ تو یہ بات انہوں نے کہی کہ آئندہ میں مجرم کی مدد نہیں کروں گا، چاہے وہ میری اپنی قوم کا، میری اپنی نسل کا ہی کیوں نہ ہو، جب تک کہ معاملے کی تحقیق نہ کر لی جائے اصل قصور کس کا ہے۔ دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑے، تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتے سہمتے نکل کھڑے ہوئے اور دعا کی، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو انہوں نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ اب وہ مدین کی طرف گئے، یہ بہت طویل ان کا سفر تھا، مصر سے مدین کی طرف جانا، بیچ میں ریگستان آتا تھا، 7-8 دن انہوں نے سفر کیا ہوگا، بھوکے پیاسے تھکن سے نڈھال وہ وہاں پر پہنچے۔ اور مدین میں جہاں داخل ہوئے تو ایسی جگہ گئے جہاں پر ایک کنواں تھا، جیسے کہ ڈاؤن ٹاؤن ہوتا ہے شہروں کے اندر، مین بازار ہوتا ہے، اس طرح ہم جانتے ہیں کہ کنواں پانی لینے کی جگہ گاؤں کا سمجھیے کہ مرکز ہوتا ہے۔ ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال کر لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کچھ خواتین تھیں، ایک تو اس ماحول کا کیا حال ہے کہ وہاں پہ اتنے سارے مرد موجود تھے لیکن کوئی بھی ان خواتین کی مدد نہیں کر رہا تھا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی شیولری کہ انہوں نے مدد کرنا چاہی۔ اور ان عورتوں سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو، وجہ انہوں نے بتا دی۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ مجبوری کے تحت عورتیں مردوں والے کام کر سکتی ہیں۔ لیکن ان دو خواتین کے بارے میں بھی ہمیں ایک اور بات پتا چل رہی ہے کہ یہ مردوں کی بھیڑ میں گھس نہیں گئیں، بلکہ یہ کنارے پر کھڑی رہیں کہ یہ چلے جائیں گے تو ہم کام کریں گی۔ عورت ہونے کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی کمپلیکس نہیں تھا، کوئی یہ چیز ثابت نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم کتنی کانفیڈنٹ ہیں اور کوئی امیزونز کی طرح گھسی چلی جائیں مردوں کے اندر۔ کچھ بھی ثابت نہیں کرنا، کانفیڈنس کا یا پر اعتماد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان مردوں کے ساتھ ہی بالکل ہی گھس جائے۔ پر اعتماد تھیں، کام اپنا کر رہی تھیں، لیکن پراپر ڈسٹینس، پراپر پروٹوکال کے ساتھ۔ فسقا لہما، یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائی کی جگہ جا بیٹھے اور بولے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، بڑی کمپریہنسو۔ بعض دفعہ انسان اتنا پریشان، اتنا افسردہ ہوتا ہے، اتنا کچھ اس کے دل میں آ رہا ہوتا ہے دعا مانگنے کے لیے، اور سمجھ یہ نہیں آ رہا ہوتا کہ دعا کیسے مانگوں، کیا کہوں اللہ سے۔ ایسے وقت میں یہ بہترین دعا ہے کہ اللہ جو بھی خیر تو میری طرف نازل فرما، میں اسی کی محتاج ہوں۔ اب یہاں انہوں نے دعا مانگی، ایسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اچھا، ایک اور دعا میں آپ دیکھیے، نیک کام کیا تھا نا، عورتوں کی مدد کی تھی انہوں نے، نیک کام کر کے جب دعا مانگی جاتی ہے اس طرح قبول ہوتی ہے۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اب یہ شرم و حیا کا یہاں خاص اللہ نے ذکر کیا، حالانکہ ضرورت نہیں تھی کہنے کی، اتنا بس کہنا کافی تھا کہ ایک عورت آئی ان کے پاس، لیکن یہاں ایک خاص خوبی جو ہے عورت کی اجاگر کی جا رہی ہے کہ حیا عورت کی فطرت میں گندھی ہوئی ہے، انگرینڈ ہے عورت کے اندر، بے باکی نہیں ہے، بے باکی اور بے حیائی ان نیچرل ہے عورت کے لیے۔ فطری طور پہ عورت جھجکتی ہے مردوں سے بات کرتے ہوئے، لیکن ضرورت تو پیش آتی ہے، مردوں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے انسان کو، تو جب عورت کو ضرورت پیش آئے مرد سے بات چیت کرنے کی، تو حیا کا بیریئر بیچ میں ہونا چاہیے۔ یوں سمجھیے کہ ایک سوشلی ریسپانسبل بہیویئر ہے، پورا ایک رویہ ہے، پراپر پروٹوکال ہے کہ عورت جب بات کرے مرد سے، اور اسی طرح جب مرد بھی بات کرے عورت سے، تو اپنی ذات کی طرف توجہ دلانے کے بجائے بات کی طرف توجہ کو رکھے، کوئی ہڈن وائبز نہ ہو، کوئی انڈر کرنٹس نہ ہو۔ با عزت طریقہ ہے بات کرنے کا کہ فاصلہ رکھتے ہوئے انسان بات کرے، کوئی چیپنس اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ حیا ہرگز بھی انڈر کانفیڈنٹ ہونے کی نشانی نہیں ہے، جو آج کل ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جن کے اندر احساس کمتری ہے وہ دراصل با حیا ہوتے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ حیا ہی دراصل با اعتماد بناتی ہے اور بہت پروقار بناتی ہے عورت کو بھی اور مرد کو بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کا کوئی امتیازی وصف، یعنی کوئی ڈسٹنگوشنگ کریکٹرسٹک ہوتا ہے، اور دین اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، کہ حیا صرف خیر ہی کو لاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اگلی نبوت کی باتوں میں سے ہمارے پاس تعلیمات پہنچی ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب تم میں شرم اور حیا نہ ہو تو پھر جو چاہو کرو۔ یہ فالس براڈو ہوتا ہے، یہ فالس کانفیڈنس ہوتا ہے جو بے حیائی کے نام پر پیش کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہ کہہ دینا کہ جی ہم تو بہت کانفیڈنٹ ہیں اور ہمیں تو فرق ہی نہیں پتا چلتا کہ ہمارے جو ساتھ کلیگ کام کر رہے ہیں وہ مرد ہیں یا عورتیں۔ اب بتائیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ جو ساتھ کام کر رہا ہے وہ مرد ہے یا عورت؟ سمجھ ہی نہیں آ رہا، امپاسبل ہے، ہو نہیں سکتا۔ ہو نہیں سکتا کہ ایک عورت سے ہم جس طرح بات کرتے ہیں، اسی طرح اسی لہجے میں ہم ایک مرد سے بات کریں، یا جو باتیں عورتیں آپس میں دوسرے سے کر لیتی ہیں جس کا ہم بالکل برا نہیں مانتے، ویسی ہی بات اگر ایک مرد ایک عورت سے کہے کیسا لگے گا بتائیے؟ مثال کے طور پہ ایک آپ کی فرینڈ ہے، وہ آپ سے کہتی ہیں کہ بھئی آج تو بہت پیاری لپسٹک لگائی ہے تم نے، آپ کو کچھ نہیں برا لگے گا؟ اب ایک راہ چلتا مرد یا کلیگ ہے، وہ آ کر کہتے واہ بڑی پیاری لپسٹک لگائی ہے، کیسا لگے گا بتائیے؟ فرق ہے نا، ہرگز ایک ایسی چیز نہیں لگے گی، آپ کو یہ اچھا نہیں لگے گا کہ اس نے کیوں کمنٹ کیا میرے اوپر، جبکہ جو آپ کی ساتھی، جو آپ کی کلیگ تھی، خاتون تھی، ان کا کمنٹ معمولی سا لگے گا، کوئی ایسی بڑی بات نہیں لگے گی۔ تو ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کمپلیکس میں آ کر ہم ایسی باتیں کرتی ہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں، کانفیڈنٹ ہونے کی کوئی خاص یہ علامت ہے کہ اس طرح سے گھس گھس کے مردوں میں بات چیت کی جائے، یا یہ کہا جائے کہ نہیں عورتیں اور مرد سب ایکول ہوتے ہیں اور کلیگ تو بس کلیگ ہوتا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ضرورت پڑنے پر یقیناً کام کیا جا سکتا ہے، عورت گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن پھر ایک پراپر بیہیویئر کے ساتھ۔ قالت، وہ کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تو انہوں نے کہا، کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ یعنی ان لڑکیوں کے والد نے جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا، وہ سمجھ گئے کہ بہت دیندار اچھے گھرانے کے فرد ہیں یہ، اور کس طرح انہوں نے فرعون سے نجات پائی ہے، تو کہا کہ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے تم کو خود ہی نجات دے دی۔ قالت إحداهما يا أبت استاجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ان دو عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھ سکیں وہی ہوتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو. اب قوی ہونے کا تو چلیے ان عورتوں کو پتا چلا. کہا جاتا ہے کہ اس کنویں کا ڈھکنا بہت بھاری تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی ڈھکنے کو ہٹایا اور ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا. لیکن امین ہونے کا کیسے تجربہ ہوا؟ انہوں نے نہ کوئی دولت موسیٰ علیہ السلام کے پاس رکھوائی تھی، تو کوئی اور تجربہ تو نہیں ہوا. جو تجربہ ان کو ہوا وہ موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا تجربہ ہوا، کہ جو مرد نظر کی خیانت نہیں کرے گا وہ کسی اور چیز میں کیا خیانت کرے گا. اور یہ تو بہترین خوبیاں ہیں جو کسی بھی انسان میں ہو سکتی ہیں، کہ وہ قوی ہو اور امین ہو. ان کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرط یہ کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے. میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. اچھا اب یہ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ ہے سامنے. اب اگر میری آپ کی ہماری بیٹی کے لیے ایک رشتہ آتا، ہم کہتے کریئر کیا ہے اس کا، کتنا کما رہا ہے، نہ گاڑی ہے نہ مکان ہے، بے سرو سامان ہے، ہماری بیٹی تو خوش نہیں رہے گی. اور کتنی ہی باتیں ہم سوچے ہم شاید رشتہ ریجیکٹ ہی کر دیتے، ہم کہتے رہنے دو. اس لیے کہ ہم سٹیٹس زیادہ دیکھتے ہیں نا، ہم دین کی دولت سے زیادہ لڑکے کی جیب پر نظر رکھتے ہیں، اس کی چیک بک کو زیادہ دیکھتے ہیں. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم شادی کرو تو دین دیکھ کر شادی کرو، لڑکی کے لیے بھی اور لڑکے کے لیے بھی. تو آپ دیکھیں کتنے عقل مند تھے یہ لڑکیوں کے باپ، انہوں نے صرف دین کی دولت دیکھی، شرافت دیکھی کہ شریف ہیں اور دیندار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں. قال ذالک بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے وہ مدت پوری کی جو زیادہ کامل اور ان کے سسر کے لیے زیادہ خوشگوار تھی، یعنی 10 سال. یہ ہوتا ہے مسلمان مرد کا اخلاق اور اس کا بیہیویئر، اس کا رویہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ، کہ وہ اپنے سسر کو خوش کرنا چاہتا ہے. آج تو ہم نے صرف لڑکی کی ذمہ داری سمجھ لی ہے کہ صرف لڑکی ہی سسرال والوں کو خوش رکھے، اور لڑکیاں دیکھتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ تو میرے گھر والوں کی بالکل عزت بھی نہیں کرتے. ایک خاص ایک ہم لوگوں کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں داماد آیا ہے، داماد لگتا ہے، داماد نہیں کوئی شیر ہی آ گیا گھر کے اندر. اور وہ داماد صاحب کا بھی وہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ان کے تو مزاج ہی نہیں ملتے، ذرا سی بات یوں سے یوں ہو جائے، اگر سارے گھر والے ان کو ٹوٹل توجہ نہ دیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں کہ میں تمہاری امی کیا نہیں جاؤں گا، اب کل کھانے میں یہ تھا اور تمہارے گھر والوں نے یوں کر لیا میرے ساتھ. یہ کہاں سے ہم نے رویے سیکھے ہیں، اور کس کو دیکھ کر اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں کو یہ رویے سکھائے ہیں؟ یہ اسلامی اخلاق تو نہیں ہے، اسلام ایسا بیہیویئر نہیں سکھاتا. کون ہے موسیٰ علیہ السلام، اور دیکھے اپنے سسر کی کتنی دلجوئی کر رہے ہیں، کتنا خیال کر رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں. فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا، جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے تو طور کی جانب ان کو ایک آگ نظر آئی. انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جسے تم تاپ سکو. وہاں پہنچے تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارے گئے، اے موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین، میں ہی اللہ ہوں سارے جہان والوں کا مالک. وہ ان القی عصا کا، اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بلکھا رہی ہے، وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے. یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ربی اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلونی، میں نے تو ان کا ایک آدمی قتل کر دیا ہے، ڈرتا ہوں کہیں مجھے مار ہی نہ ڈالیں، اور میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہیں، ان کو میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے تاکہ وہ میری تائید کریں، مجھے اندیشہ ہے وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے ماننے والوں ہی کا ہوگا۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہ تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی دوسرے خدا کو نہیں جانتا۔ اوقد لی یا حامان الطینی فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ من الکاذبین، حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے اونچی عمارت تو بنوا، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اب یہ بات ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں کس قدر مزے کا خیز لگتی ہے کہ وہ یوں سمجھتا تھا کہ اونچی عمارت پر چڑھ کر وہ اللہ کو دیکھ لے گا۔ تو اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پہلے یا دوسرے کلاؤڈز کے اندر کہیں بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ کہاں ہے اللہ اور کس طرح اللہ کو دیکھا جاتا ہے یہ سمجھ نہ پایا۔ آج کل کی دنیا میں بھی ہم نے ایسے کچھ واقعات سنے ہوں گے کہ بڑی ترقی یافتہ قومیں اپنے اپنے اسپیس شٹلز میں اور راکٹس میں بیٹھ کر فضا میں، خلا میں، اسپیس میں گئیں، اور خلا میں جا کر انہوں نے کہا کہ ہم تو ساری خلا میں گھوم آئے، ہمیں تو اللہ کہیں نظر نہیں آیا۔ تو لہٰذا کہا کہ اللہ ہے ہی نہیں، جیسے ایک مینڈک اپنے کنویں کے اندر چکر لگا لے اور کہے کہ ہاں بس سارا کچھ میں نے دیکھ لیا، ساری کی ساری دنیا اسی کنویں کے اندر ہے۔ تو اسی طرح بعض دفعہ لا خدا علم انسان کو کنویں کا مینڈک بنا دیتا ہے، بالکل نیرو مائنڈیڈ، ٹیوب ویژن بنا دیتا ہے۔ واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون، اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشرو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی خرابی میں مبتلا ہوں گے۔ کہ ہم دیکھتے ہیں جو کچھ ان کا آرکیٹیکچر تھا، ان کا آرٹ تھا، ان کا لٹریچر تھا، کچھ بھی ان کے کام نہ آیا، ہر چیز یہی رہ گئی، برباد ہو گئی، اور اللہ کے سامنے اتنا کچھ رکھنے کے باوجود فرعون خالی ہاتھ پہنچا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ آپ شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ آپ اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں۔ اور آپ طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ کو یہ معلومات دی جا رہی ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو خبردار کر دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، شاید کہ وہ ہوش میں آئیں۔ یہاں آپ دیکھیں کہ بار بار ایک بات دہرائی جا رہی ہے کہ آپ موجود نہیں تھے، آپ موجود نہیں تھے۔ اتنی واضح آیات ہونے کے باوجود اگر مسلمانوں میں سے ایک گروہ یہ عقیدہ رکھ لے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے حاضر اور ناظر تھے اور حاضر اور ناظر رہیں گے، کہ جیسے اللہ حاضر اور ناظر ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اپنی پیدائش سے پہلے کے بھی تمام واقعات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اور باخبر تھے، حالانکہ یہاں فرما دیا گیا کہ ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے ان باتوں کی خبر دی ہے، آپ کو ورنہ معلوم نہ تھا. ولولا ان تصیبہم مصیبت بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین. اور یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے. مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا. قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں، یعنی تورات اور قرآن، یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو اگر تم سچے ہو، میں اسی کی پیروی اختیار کر لوں گا. اب یہ آیت آپ دیکھیے کس زمن میں آ رہی ہے. اس زمن میں آ رہی ہے کہ قرآن کے علاوہ اگر اے مشرکین مکہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے تو لے آؤ. اب اگر اس آیت کو یہاں سے نکال کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی کوٹ کرے اور کہے کہ دیکھو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کافی ہے، اور خود قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے تو لے آؤ، تو لہٰذا ہمیں نہ بخاری کی ضرورت ہے، نہ مسلم کی ضرورت ہے، نہ کسی حدیث کی کتاب کی ضرورت ہے. کیا بتائیے یہ مطلب ہے یہاں پر؟ تو جب بھی کوئی قرآن کی آیت بھی کوٹ کرے آپ خود ضرور قرآن کھول کے پڑھیے اور یہ دیکھیے کہ کس زمن میں وہ آیت آ رہی ہے، کہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو کوٹ نہیں کی جا رہی. آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے تو معنوں کو کچھ کا کچھ بنایا جا سکتا ہے. کوئی کہہ دے کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جانا، اور کہیں کہ ہاں بالکل لکھا ہے قرآن میں، تم خود دیکھ لو قرآن کوٹ کر رہا ہے، لیکن بتائیے کیا ٹھیک کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، پورا کانٹیکسٹ نہیں اس نے سامنے رکھا. تو یہ بھی آج کل کا ہم فتنہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کو بالکل اس کے موقع محل سے کاٹ کر کسی آیت کو لوگوں کے سامنے پیش کر دینا اور لوگوں کی لا علمی سے فائدہ اٹھانا، پھر ان کو گمراہ کر دینا. اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر قرآن کا نور پھیلا لیں. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے. اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور یہ نصیحت کی بات پے در پے ہم ان کو پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں. اس میں جو بات کی گئی ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کہ جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اللہ کی ہدایت کے بغیر. تو پتا چلا کہ اللہ کی ہدایت کے ساتھ جو اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں. کہا گیا ہے ہم سے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. اللہ کی ہدایت کے ساتھ ساتھ ان تمام نعمتوں کو استعمال کرو، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی. لیکن اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو پھلانگ کر، ٹرانسگریس کر کے جب دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے تب وہ بھٹکانے کا اور گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا. ذکر کن کا ہے یہاں پر؟ اہل کتاب کا. وہ اہل کتاب جو اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھتے تھے اور جب قرآن ان کے سامنے آیا تو انہوں نے قرآن کو بھی مانا اور اس پر بھی ایمان لے آئے. اب یہ ایک واقعہ ہے، ابن ہشام نے اس کو روایت کیا ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دعوت کی خبریں حبشہ کے ملک میں پھیلیں، تو وہاں سے 20 کے قریب عیسائیوں کا ایک وفد تحقیق حال کے لیے مکہ معظمہ آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد حرام میں آ کر ملا۔ قریش کے بہت سے لوگ بھی یہ ماجرا دیکھ کر گرد و پیش اکٹھے ہو گئے۔ وفد کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے جن کا آپ نے جواب دیا، پھر آپ نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی اور قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے پڑھی۔ قرآن سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے اس کے کلام اللہ ہونے کی تصدیق کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو ابو جہل اور اس کے چند ساتھی ان لوگوں کے پاس گئے اور سخت ان کو لعنت ملامت کی کہ تم بڑے نامراد لوگ ہو، تمہارے ہم مذہب لوگوں نے تم کو اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس شخص کے حالات کی تحقیق کر کے آؤ اور انہیں ٹھیک ٹھیک خبر دو، مگر تم ابھی اس کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ اپنا دین چھوڑ کر اس پر ایمان لے آئے، تم سے زیادہ احمق گروہ تو ہماری نظر سے آج تک نہیں گزرا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، سلام ہے بھائیو تم پر، ہم تمہارے ساتھ جہالت بازی نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارے طریقے پر چلنے دو اور تم اپنے طریقے پر چلتے رہو، ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ تو ان کا ذکر ہے کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ تین لوگ ہیں کہ جن کو ان کا اجر دگنا دیا جائے گا، ایک وہ لوگ جو سابق نبی پر ایمان لائے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، دوسرا وہ غلام جو اپنے آقا کی بھی فرما برداری کرتا ہے اور اللہ کی بھی فرما برداری کرتا ہے، اور تیسرا وہ شخص کہ جو اپنی کنیز کو آزاد کر کے اور اس سے نکاح کر لے۔ یہ بخاری میں حدیث موجود ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے، وقالوا، اور بولے، لنا اعمالنا، ہمارے اعمال ہمارے لیے، ولکم اعمالکم، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، سلام علیکم، تم کو سلام ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کا ایسا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے۔ یہ بطر کا لفظ نوٹ کیجئے، اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، تو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ بطر ایک خاص اخلاقی بیماری کا نام ہے۔ معیار زندگی بلند کرنے کو، پیسہ کمانے کو اور خرچ کرنے کو زندگی کا مقصد بنا لیا جائے، لیونگ سٹینڈرڈ کو اونچا کرنا ہے اور زیادہ ارن کرنا ہے، اس کی دھن سوار ہو جائے انسان کے اوپر، جنون ہو جائے بس انہی چیزوں کا، سوچیں تو اسی کے بارے میں اور بولیں تو اسی کے بارے میں، اور دوسرے کو جب دیکھیں تو اس کے بارے میں بھی یہی سوچیں کہ کیا لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کا، کتنا کماتا ہے اور کہاں رہتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، اوبسیسو کمپلسو بیہیویئر ہے، اوبسیشن ہو جائے ان چیزوں کے ساتھ۔ آج کی دنیا کی یہ بیماری ہے بطر، انتہائی زیادہ ان چیزوں کے اندر انوالو ہو جانا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر کمپٹیشن کرنا، کس کا ٹی وی کس ماڈل کا ہے، کس کی گاڑی کس ماڈل کی ہے، اسی کے اندر ریس، اور پھر ڈیزائنر چیزوں کی بے انتہا محبت۔ دو چیزیں ہیں بالکل برابر کی کوالٹی کی، دونوں اچھی ہیں، مضبوط ہیں، پائیدار ہیں، ایک ملتی ہے زینب مارکیٹ میں، ایک ملتی ہے کسی بہت ہی مہنگی بہت ہی بڑی دکان پر، صرف اس لیے بڑی دکان سے لے کر آنا تاکہ لوگ دیکھیں۔ بطر ہے یہ، زیادہ خرچ صرف اس لیے کیا، اس لیے نہیں کہ زیادہ پائیدار چیز مل رہی تھی، زیادہ فائدہ مند چیز مل رہی تھی، صرف اس لیے کہ وہ ڈیزائنر آئٹم تھا بس، اور اسی چیز کا جب شوق لوگوں کو ہو جاتا ہے تو پھر لوگ بھی بہت بیوقوف بناتے ہیں، خوب خوب پیسے ان لوگوں سے کھینچتے ہیں، معمولی درجے کی چیزوں کے غیر معمولی دام لگا دیتے ہیں۔ اگر اپنے اشتہارات کو آپ دیکھیں آج کل، تو آپ کو اشتہارات کے اندر، ایڈورٹیزمنٹس کے اندر یہ چیز نظر آئے گی۔ بسکٹ کا پیکٹ ہے ہاتھ میں یا آئس کریم ہاتھ میں ہے، اور اس کو دیکھ کر آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، باچھیں کھلی جا رہی ہیں، گریڈی لک، منہ کھلا ہوا ہے، اتنا بڑا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آئس کریم کو دیکھ رہے ہیں۔ خواب بھی دیکھ رہے ہیں تو نرم گدوں کے، یا گھر کا خواب دیکھ رہے ہیں، یا قالینوں کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ کل ارمان بس یہی رہ گئے، خوابوں میں بھی دنیا ہی آتی ہے۔ یا آپ ایڈ دیکھتے ہیں کہ اوپر سے وہ سنہرے پیسوں کی جو ہے وہ بارش برس رہی ہے، اور منہ کھولے ہوئے ایک لالچی خوشی کے ساتھ، ایکسٹسی کے ساتھ اس پیسے کو دیکھ رہے ہیں، خوشی سے پھولے نہ سمائے اپنی چیزوں کے اوپر۔ جس کے پاس آ گیا وہ آپے سے باہر ہے، کنٹین نہیں کر سکتا اپنے آپ کو، برسٹنگ وتھ پرائڈ اس کا حال ہے۔ اور جن کے پاس نہیں ہے وہ ان کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں۔ پھر لیونگ بیونڈ مینس، اپنا جو افورڈ کر سکتے ہیں، جتنی کمائی ہے اس سے زیادہ، اس سے آگے لیونگ اسٹینڈرڈ کو رکھنے کا شوق، اور اس کے لیے چاہے قرضہ لینا پڑے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، وہ کریں گے، قرضدار ہو جائیں گے، لیکن لیونگ اسٹینڈرڈ اتنا اونچا، معیار زندگی بلند سے بلند تر، اسٹینڈرڈ آف لیونگ اونچے سے اونچا ہو رہا ہے، لیکن کوالٹی آف لائف کو تو دیکھ لیں۔ پریشانیاں ہیں، قرض ادا کیسے ہوگا، مشکلات میں انسان گر کر رہ گیا، لیکن بس یہ ہے کہ کوالٹی آف لائف تو امپورٹنٹ نہیں رہی، اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت اونچا ہونا چاہیے۔ قرضے لے لے کر شادیاں کریں گے، غم کے موقعوں پر قرضے لیں گے، بتر کی نشانیاں ہیں یہ ساری چیزیں۔ یہ جو بتر ہوتا ہے، یہ ایک سمجھیے کہ ڈبل ایج سوارڈ ہے، دو دھاری تلوار بنتا ہے معاشرے کے اندر۔ پیسے والوں میں تکبر، دکھاوا اور اسراف آ جاتا ہے، یہ سب چیزیں ہیوز میں ہوتی ہیں، اور لوگوں کے اندر اتراہٹ آ جاتی ہے، بہت زیادہ وہ ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں اپنی ہر چیز کو۔ ہیو ناٹس میں احساس محرومی، نفرت اور غصہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کا یہاں ذکر ہے کہ بہت سی ایسی بستیاں تھیں، بہت اترائیں، بہت بتر آ گیا تھا ان کے اندر، لیکن کیا ہوا، ہلاک ہو گئیں۔ وما کان رب کا مہلک القرا حتی یبعث فی امھا رسولا یتلو علیہم آیاتنا، اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جائیں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون، تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو ہم بھی تو سوچیں کتنی ہم دنیا جمع کرتے ہیں، سب یہاں رہ جانی ہے۔ بار بار اللہ بتاتا ہے کہ یہاں فضول خرچیاں کرتے ہو، اور جو دکھاوے پر خرچ کرتے ہو، کیوں نہیں تم اپنا انویسٹمنٹ کر دیتے اللہ کے ہاں، باقی رہنے والا ہے، بہت بہتر ہے۔ ساری دنیا دے کر بھی اگر تھوڑی سی جنت مل جائے تو انسان لے لے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک کوڑا ڈالنے کی جگہ، کوڑا کتنا ہوتا ہے نا، وپ، اتنی سی جگہ، کوڑا ڈالنے کی جگہ بھی مل جائے تو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ اور جنت چھوڑ کر اگر ساری دنیا بھی کوئی دے رہا ہو، ساری دنیا بھی مل رہی ہو، تو انسان نہ لے۔ افم وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کما متعناہ متاع الحیات دنیا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اس کو پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو، اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ اور بھولنا چاہیں یہ لوگ اس دن کو جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپا ہوگا وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، ہم آپ کے سامنے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، یہ تو ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا ماذا اجبتم المرسلین، جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا؟ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے، البتہ جس نے آج توبہ کر لی، فَأَمَّا مَن تَابَ، جس نے توبہ کر لی، وَآمَنَ، اور ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے نیک عمل کرے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، وہی توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں ہوگا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. ما کان لہم الخیار، یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں. یہاں بھی اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف کہ وہ بہت اعتراضات کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کہتے تھے کہ آخر انہی کو نبوت کیوں ملی، اتنے پیسے والے، اتنے امیر امیر لوگ موجود ہیں، ولید بن مغیرہ ہے تو اس کو کیوں نہ نبوت مل گئی. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے خود جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. اللہ تو قلب سلیم والے لوگوں کو چنتا ہے نا، مریض دل والے لوگوں کو اللہ نہیں چنتا. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. وربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون، تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ کہ یہ ظاہر کرتے ہیں. ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو جمع نہیں کیا کہ پھر لوگ جب ایمان لاتے تو پتہ ہی نہ چلتا کہ پیسے کی خاطر ایمان لائے ہیں یا حق کی خاطر ایمان لائے ہیں، یہ کامیابی کو دیکھ کر دین والے بن گئے ہیں یا یہ حق کی خاطر، سچائی کی خاطر یہ دین والے بنے ہیں. تو یہ حکمت بھی ہے. اب جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے وہ سچے دل سے پورے خلوص کے ساتھ ایمان لا رہے تھے، اس لیے کہ فی الحال تو کامیابی کوئی تھی نہیں، وہاں پر حق ہی موجود تھا. حق کو پہچان کر ایمان لانا، اور جو حق کو پہچان کر ایمان لائے پھر کبھی منافق نہیں ہوتا وہ، لیکن جو کامیابی کو دیکھ کر ایمان لائے ہو سکتا ہے کہ وہ نفاق میں پڑ جائے. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. دنیا کی نیشنلٹی کسی کو نہیں ملتی، سب کو جانا ہی جانا ہے، اتنی عارضی جگہ. آخر انسان پر اتنا دل یہاں پر کیوں لگائے، اپنا سارا انویسٹمنٹ یہاں کیوں کرے؟ دیکھیں جہاں انسان کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے وہیں اس کا دل لگتا ہے. جو لوگ باہر ملکوں میں جاتے ہیں وہاں کماتے ہیں، وہاں کچھ بھی انویسٹ نہیں کرتے، وہ سارا پیسہ پاکستان جب بھیج دیتے ہیں اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں لوٹ کے تو پھر بہرحال واپس پاکستان جانا ہی ہے. یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں نا مڈل ایسٹ کی یا سعودی عربیہ کی، وہاں نیشنلٹی نہیں دیتے، تو وہ سب کچھ اپنا پاکستان میں ہی انویسٹ کرتے ہیں جہاں ان کو بڑھاپا گزارنا ہوتا ہے. تو ہم دیکھ لیں ہمیں اپنی عمر کہاں گزارنی ہے، اللہ کے پاس گزارنی ہے. آخرت کے لیے انسان کیوں نہ پھر اپنا انویسٹمنٹ کرے، جتنا زیادہ نیکیاں کر کے اور آخرت کے لیے انسان بھیج دیتا ہے اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اتنا زیادہ اس کا دل دنیا سے اٹھ جاتا ہے اور اتنا زیادہ اس کا دل آخرت میں لگنے لگتا ہے. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم لوگوں نے غور کیا، اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات تاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن تاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، کیا تم کو سوچتا نہیں؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو. اب دیکھیں یہ دنیا کی روٹیشن کی طرف اشارہ ہے نا، اگر دنیا رک جائے تو کون پھرا سکتا ہے بتائیے دنیا کو، کون اس کو چکر دلوا سکتا ہے؟ وہ تو ان کے معبود ہوا کرتے تھے لکڑی کے، پتھر کے، آج سائنس کو معبود بنا لیا گیا ہے. جو سائنس بات کہہ دیتی ہے اس کو ہم قرآن پر لا کر حاکم بنا دیتے ہیں. تو ہے کوئی سائنٹسٹ جو یہ دعویٰ کرے کہ اگر دنیا رک جائے، اس کی روٹیشن یا ریولیوشن رک جائے تو ہم اس کو حرکت میں لا سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ دن جبکہ وہ ان کو پکارے گا، پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے لاؤ اپنی دلیل. اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے. پیچھے ہم نے بتر کی بات پڑھی تھی، اب بتر کا مظاہرہ کرنے والا ایک شخص، اس کا ذکر ہے جو کہ یہاں پر آ رہا ہے. اس کو اس طرح مت پڑھیے گا کہ جیسے یہ آج سے کئی ہزار سال پہلے کا ذکر ہے، بلکہ ذرا اپنے معاشرے کو نظر میں رکھیے گا. ہمارے اپنے معاشرے میں جو ہو رہا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر، خوشیاں منانے کے موقع پر، اور جنرلی، اس کو ذرا دیکھیے تاکہ ہم ریلیٹ کر سکیں اور ہم پھر اس سے عبرت حاصل کر سکیں. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم، واقعہ یہ ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا. بائبل اور تالمود میں آتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. اب یہ کون لوگوں میں سے تھا؟ وہ جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ فرعون نے ڈیوائیڈ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو، تو یہ وہ تھا کہ جس کو فرعون نے خرید لیا تھا بہت کچھ دے کر. تھا بنی اسرائیل میں سے، لیکن ساری وفاداریاں اس کی فرعون کے ساتھ تھیں. موسیٰ علیہ السلام کا سخت دشمن بن گیا تھا. فبغا علیہم، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا. ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. اذ قال له قومه، ایک دفعہ جب اس کے قوم کے لوگوں نے اس سے کہا، اب بنی اسرائیل میں اچھے لوگ بھی تو تھے نا، اللہ والے بھی تھے، تورات پڑھنے والے بھی تھے، تو نیک لوگوں نے اس سے کہا، لا تفرح، مت اترا، مت پھول جا، ڈونٹ شو آف، ڈونٹ فلانٹ. اور دیکھیں جو بتر والی سوسائٹیز، بتر والے معاشرے ہوتے ہیں، ان کا سلوگن یہ ہوتا ہے کہ اف یو ہیو اٹ فلانٹ اٹ. ہم سنتے ہیں آج کل، ہے تو دکھاؤ، چھپانے کی کیا بات ہے، خوب دکھاؤ. تو یہ بھی فلانٹ کرتا ہوا نکلا، خوب اتراتا ہوا نکلا، شو آف کرتا ہوا نکلا. کہا لا تفرح، مت اترا، ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ اترانے والوں کو، دکھاوا کرنے والوں کو، ڈسپلے کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جب اللہ کی نعمتوں کی بات ہو رہی تھی تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ آسائش بھی جائز ہے، آرائش بھی جائز ہے، نمائش کی اجازت نہیں ہے. یہ نمائش کرتا ہوا نکلا. اور اچھے لوگوں نے مشورہ دیا، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے، اسے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے. یعنی اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے تو تو ان غریبوں کو کیوں نہیں دیتا؟ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں کہ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ حق فی السائل والمحروم، اس کے تو مال میں حق ہوتا ہے، سوال کرنے والے کا بھی اور محروم کا بھی حق ہوتا ہے. تو یہ جتنا کمایا اس لیے کمایا کہ سارا اپنی ذات پہ خرچ کر لے، سارا کچھ اپنے اوپر ہی خرچ کر لے، اور کوئی مانگنے کے لیے آئے، کوئی محتاج آئے، کوئی حاجت مند آئے تو اس کو نہ دے. تو کہا کہ تو احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے. ولا تبغی الفساد فی الارض، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. پتہ یہ چلا کہ جب دکھاوا ہو جاتا ہے اور بتر آ جاتا ہے معاشرے کے اندر، فلانٹ کرنے کا شوق لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر معاشرے کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے. قالا، بولا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھے حاصل ہے. یہاں پر آپ دیکھیں گاڈ لیس ایجوکیشن، اس کا اظہار ہو رہا ہے، اس کا مینیفیسٹیشن ہے یہ. جب علم کو حاصل کر لیا جائے، اور علم حاصل کیا جائے صرف اور صرف دنیا کمانے کے لیے، جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اسکولز اور کالجز سے جو علم حاصل کیا جا رہا ہے وہ حقیقت میں علم نہیں ہے، وہ صرف ہنر ہے جو سیکھا جا رہا ہے، پیسہ کمانے کے لیے سیکھا جاتا ہے کہ کتنی زیادہ تنخواہ ملے گی، کتنی اچھی جاب ملے گی. تو اس نے بھی جو علم حاصل کیا، اس کے پاس دنیاوی علم تو تھا، اور دنیاوی علم بھی کس طرح، گاڈ لیس ایجوکیشن. اس نے علم کی ذمہ داری کو محسوس نہ کیا، صرف علم کو ایک ہتھیار، ایک ٹول بنایا مزید دنیا سمیٹنے کے لیے اور لوگوں پر اپنا روب قائم کرنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ تو مجھ کو اپنے علم کی بنا پر دیا گیا ہے. اس نے کہا کیوں نہ فلانٹ کروں، میں اتنا پڑھ لکھ کر آیا ہوں، میں نے اتنی محنت کی ہے، مائی اسکل، مائی پلاننگ، مائی اینٹیسپیشن، میں نے سوچا، میں نے پلان کیا. ویسے مثال کے طور پہ آج کوئی کہے کہ جی میں فلاں یونیورسٹی سے ڈگری لے کر آیا ہوں، میں نے اتنے سال پڑھا، میں نے خود اپنا اسکل استعمال کیا، میں نے فیکٹریز لگائیں، اتنی دولت اب میرے پاس آ رہی ہے، اب میں کیوں نہ دکھاوا کروں. تو اس نے کہا اوتیتہ علی علم عندی، ایسا علم انسان کے اندر خود پسندی اور تکبر اور بوسٹنگ والی کوالٹیز کو پیدا کر دیتا ہے، یہ انسان کے اندر خرابیاں آ جاتی ہیں. اولم یعلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس کو علم نہ تھا، ان اللہ قد اہلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے، مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے. اب کیا ہوا، فخرج علی قومه فی زینته، ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹ میں نکلا، یہ فلانٹ کرنا کہ لوگ دیکھیں اور جلنے والے جلیں، اتنا بے حس کر دے کسی انسان کو اس کا علم اور اس کی دولت کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان سے کسی قسم کی ہمدردی نہ رکھے، بلکہ ان کے احساس محرومی کو مزید بھڑکا کر اس کو خوشی محسوس ہو، ان کے اندر سینس آف ڈپریویشن پیدا کر کے اس کو فخر کا احساس ہو، کسی کو جلا کر اپنا دل خوش کرے. تو نکلا لوگوں میں خوب زینت اختیار کر کے، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، وہ تو بڑا نصیبے والا ہے. شان و شوکت والی سجی سجائی گاڑیاں اور ساتھ میں بینڈ اور باجے اور سجے سجائے بچے اور عورتیں اور مرد اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں اور سب فراہ میں ڈوبے ہوئے، سیلف کانشیس، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے، بچے سے بوڑھا تک اس فکر میں کہ میں لگ کیسا رہا ہوں، بس ڈریسڈ ٹو کل. اور کبھی آپ دیکھا کریں اس فراہ کا مظاہرہ، کبھی دوپٹے کو سجائیں گے، پھر کبھی اپنی انگوٹھیوں کو ٹھیک کریں گے، پھر ہاتھوں کو ایک خاص اینگل سے رکھیں گے، ایک انگوٹھی بھی چھپ نہ جائے، سب نظر آئیں. کیا چیز کیسی نظر آنی چاہیے، اگر کوئی ڈیزائنر ہے تو اس کا ایک شان بے نیازی سے اس کا ٹیگ آگے کر دینا کہ ہم نے نہیں کیا، خود ہی نظر آ رہا ہے. ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں. ذرا اخلاقی حالت کو نوٹ کر لیں کہ کیا ہماری اخلاقی حالت ہے. اللہ نے ہلاک کیا ہے ایسی بستیوں کو جس میں بتر نمایاں ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے لوگوں کو دیکھ کر حسرت کرتے ہیں کہ اللہ، اگر اللہ نے ہمیں بھی پیسہ دیا ہوتا ہم بھی اپنے ارمان اسی طرح نکالتے. یہ نہیں سوچا کبھی ان کو دیکھ کر کے پتا نہیں نماز پڑھ کر بھی گھروں سے نکلے ہیں یا نہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں یا نہیں. اگر نہیں تو قابل رشک نہیں ہے اپنی تمام تر زینت کے باوجود، تمام تر دھوم دھام کے باوجود قابل رشک نہیں ہے، قابل رحم ہے. وقال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے، دیکھیں یہ کون تھے، علم قارون کے پاس بھی تھا، علم ان لوگوں کے پاس بھی تھا. ایٹیٹیوڈ کا، رویے کا فرق دیکھیں، اس کی گاڈلیس ایجوکیشن تھی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نام کے ساتھ علم کو جوڑا ہوا تھا. اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ لیکن کیسے، اللہ کے نام کے ساتھ جس نے کہ پیدا کیا. تو جب اللہ کے احساس کے ساتھ انسان علم حاصل کرتا ہے، ایک ذمہ داری کے طور پہ ہنر بھی سیکھتا ہے، تو اس کے اندر عاجزی آتی ہے، حکمت آتی ہے اس کے اندر. مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. اب کچھ لوگ تو دنیا پرست جو تھے وہ تو قارون پر بہت رش کرنے لگے، انوی، جیسے ہم بھی بعض دفعہ بہت رش کرتے ہیں ایسے لوگوں کا ڈسپلے اور ان کا دکھاوا دیکھ کر، اور گھر آ کر بھی ہم حسرت سے ان کی باتیں کرتے رہتے ہیں بار بار اپنے گھر والوں کے سامنے ایک ایک چیز کا ذکر کرتے ہیں. کبھی کسی کا گھر دیکھ کر آتے ہیں تو کہتے ہیں ان کا باتھ روم دیکھا تھا, ان کی جکوزی دیکھی تھی, ان کے ڈرائنگ روم کا صوفہ دیکھا تھا, ہزار گز سے کم کا کپڑا نہیں چڑھا. اور دل جو ہے وہ خون کے آنسو ٹپکا رہا ہوتا ہے. یہ حال ہوتا ہے ہمارا. تو وہی والی بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ہم بتائیں کسی کے گھر ہم جاتے ہیں, کیا ہم صوفوں سے ملنے جاتے ہیں, کیا ہم ان کے پردوں سے ملنے, ان کے باتھ روم سے ملنے جاتے ہیں, کیا ہمارے گھر کوئی اگر آئے تو کیا وہ ہمارے گھر کی ڈیکوریشن دیکھنے آتا ہے, کیا ہمارے اسٹیٹس کی وجہ سے آتا ہے. ایسے لوگ اگر آتے ہیں تو نہ آئیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ صرف اسٹیٹس کی وجہ سے آتے ہیں, صوفوں سے متاثر ہو کر آتے ہیں, ان کو تو کسی بھی شو روم کا پتہ بتا دینا چاہیے کہ آپ کو صوفوں سے ملنا ہے تو فلاں شو روم میں چلے جائیے, اگر آپ کو باتھ روم دیکھنے ہیں تو فلاں جگہ چلے جائیے, بہت خوبصورت وہاں انہوں نے باتھ روم سجائے ہوئے ہیں. جس کو ملنے آنا ہے ایسے دوست جمع کیجیے جو آپ سے ملنے آتے ہوں, جو آپ کی وجہ سے آتے ہوں, جو اس لیے نہیں آتے ہوں کہ آپ کے شوہر کہاں کام کرتے ہیں یا آپ کیا پہنتی ہیں یا آپ کا گھر کس علاقے میں ہے. ایسے لوگوں کا اپنے ارد گرد جمع ہو جانا انتہائی ہلاکت خیز ہے انسان کے لیے. سنسیئرٹی نہیں ہوتی, چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں, صرف پیسے جاتے ہیں یہ, اور جو ہی پیسہ چلا جاتا ہے یہ سب غائب ہو جاتے ہیں. سنسیئرٹی نہیں ہوتی ان لوگوں کے اندر. تو جو عقل مند لوگ تھے جن کے پاس کتاب کا علم تھا, اس علم میں کتاب کا علم بھی آ سکتا ہے, جو حقیقت میں تورات کے پڑھنے پڑھانے والے تھے, اس دکھاوے سے, اس چیپ ڈسپلے سے بالکل متاثر نہیں ہوئے, ذرا بھی امپریس نہیں ہوئے. دوسروں سے بھی کہا کیسا تم نے اپنا گھٹیا معیار بنا لیا ہے, ایسے نقلی, ایسے کھوکھلے مظاہرے دیکھ کر تم امپریس ہو رہے ہو, کیا تم بھی متکبر اور دکھاوا کرنے والے لوگوں جیسا بننا چاہتے ہو. بلکہ کیا ہے, ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, صبر سے نیک عمل کیے جاؤ اور ہلکے لوگوں کے ہلکے پن پہ صبر کرو. یہ ٹھہراؤ آپ دیکھیے, یہ قناعت, یہ میچورٹی, یہ حکمت اللہ کی کتاب پر عمل کرنے سے, اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے آتی ہے. کتنے مطمئن ہیں, کتنے سیلف کانفیڈنٹ ہیں کہ قارون کی دولت بھی اگر ان کے سامنے آ جائے تو ان کی آنکھیں چکا چون نہیں ہوتی, اس کو وہ گھر آ کر ڈسکشن کے قابل بھی نہیں سمجھتے. ایک آپ بھی اپنے پلے چیز باندھ لیں, کسی پارٹی سے آئیں کبھی واپس آ کر وہاں خواتین کے لباس اور زیور مت ڈسکس کیجیے. جتنا زیادہ ڈسکس کریں گی اتنی عظمت بیٹھے گی ان چیزوں کی. کسی کے گھر سے آ کر مت ڈسکس کیجیے کہ ان کے گھر میں کیا کچھ تھا, کیا کرنا ہے, کوئی امپورٹنس ہے مجھے بتائیے ان چیزوں کی. اس شخص کے بارے میں آپ ضرور بات کیجیے کہ اس نے آپ کا کتنا خیال کیا اور کتنی آپ کی مہمان نوازی کی, یہ اصل چیز ہوتی ہے. لیکن جب دکھاوا آ جاتا ہے تو لوگ گھر بھی بلاتے ہیں تو دکھاوے ہی کے لیے, ڈنرز بھی کرتے ہیں تو دکھاوے ہی کے لیے, دوستیاں بھی کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے. لیکن یہ لوگ متاثر نہیں ہوئے جن کے پاس علم تھا. اور دیکھیں کیا کہا, ولا یلقاها الا الصابرون, یعنی کہ یہ حلم کی دولت, یہ عقل مندی, یہ دانائی نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. فخصصنا به وبداره الارض, آخر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا, پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا, اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا. اب وہی لوگ جو کل تک اس منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے, اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے, اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے. آج بھی آپ دیکھیں کوئی بہت بڑا ملٹی بلینئر ہے, مثال کے طور پہ کروڑ پتی کوئی ہے, سب رش کرتے ہیں اس کے گھر پر, اس کے فرنیچر پر, لباس پر اور گاڑی پر, پھر پتا چلتا ہے کہ گورنمنٹ نے پکڑ لیا اس کو ٹیکس ایویژن کی وجہ سے یا کوئی بھی اور وجہ ایسی ہو گئی کہ پکڑا گیا, سب چھٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہائے دیکھا کیا حال ہوا, اللہ توبہ, اللہ ہمیں بچائے, فوراً یہ ہو جاتا ہے نا. اور خود غرض ساتھی جو کہ پیسے کے ساتھ آئے ہوتے ہیں, وہ پیسہ جانے سے, عزت جانے سے, وہ بھی سارے غائب ہو جاتے ہیں. تو پیسے کا ڈسپلے یہ ایک اور نقصان کرتا ہے. جب انسان اپنے پیسے کا دکھاوا بہت کرتا ہے تو ایسے ہی لالچی, ایسے ہی خود غرض ساتھی اس کے ساتھ سارے جمع ہو جاتے ہیں آ کر, اور ایسے شخص کو وہ ٹھیک بھی نہیں ہونے دیتے. پھر ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے اندر یہ صلاحیت ہو نیکی کی, لیکن آس پاس ایسے خود غرض دوست جمع ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ شخص ٹھیک ہو گیا تو ہماری چائے پانی یہاں بند ہو جائے گی, اگر یہ نیک ہو گیا تو ہم کو بھی عیاشیاں نہیں کرائے گا. اگر اس نے شراب چھوڑ دی اور عورتوں کے پاس جانا چھوڑ دیا تو ہمارا بھی زنا اور ہمارا بھی شراب بند ہو جائے گا جو ہم اس کے بلبوتے پر کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو بہت نقصان پہنچاتی ہے, دکھاوے کی وجہ سے ہوتا ہے. حد الامکان انسان دکھاوے سے بچے. اب کیا ہوا کہ قارون کا گھر سب کچھ زمین کے اندر دھنس گیا. بائبل میں بک آف نمبرز میں آتا ہے, اور زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور قورہ کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے مال اسباب کو نگل گئی اور زمین ان پر سے برابر ہو گئی. سب اسرائیلی جو ان کے پاس تھے یہ کہتے ہوئے بھاگے کہیں زمین ہم کو نہ نگل لے. یہ آپ دیکھیں یہ حال ہوا. تو نعمتیں تھیں, کتنا کچھ حاصل کر سکتا تھا لیکن کہاں ضائع کیا, بجائے کہ اللہ کی نظر میں بڑا ہونا چاہتا, حقیر حقیر لوگوں کی نظروں میں بڑا ہونے کی کوشش کرتا رہا اور حقیر تر ہو کر رہ گیا. اللہ سے کفر تک کرنے سے نہ چوکا. تو اللہ سے کفر کر کے کوئی نعمت نعمت نہیں رہتی. کفر ایسا زہر ہے ہر چیز کو جو برباد کر دیتا ہے, چاہے پیسہ ہو, چاہے عزت ہو, چاہے شہرت ہو, کوئی چیز ہو, اس کے ساتھ اگر کفر شامل ہو گیا ہلاک اور برباد کر دے گا ہر چیز کو. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں. پھر دیکھ لیں فساد کس کو کہا گیا ہے یہاں پر, دولت کی نمائش کو فساد کہا گیا ہے, دکھاوے کو. اور ہمارے ہاں کی شادیاں الٹیمیٹ ہو چکی ہیں دکھاوے کے اندر. اٹس کریزی, ہر لمٹ ہم کراس کر چکے ہیں دکھاوے کی اس کے اندر. اور جتنا زیادہ ہم نے دکھاوا شروع کیا ہے اتنا زیادہ ہماری زندگیوں میں غم اور دکھ بھر گئے ہیں, اتنی زیادہ طلاقیں بڑھ گئی ہیں, گھروں کا سکون اتنا ہی زیادہ کم ہو گیا, لڑائیاں اتنی ہی بڑھ گئی ہیں. فساد ہی فساد ہے, یہ سب دولت کی نمائش کی وجہ سے ہے. والعاقبت للمتقین, اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے. جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے, اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے عمل وہ کرتے تھے. ان الذی فرض علیک القرآن, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانیے کہ جس نے یہ قرآن آپ پر فرض کیا ہے, لرادوک الی معاد, وہ آپ کو ایک بہترین انجام تک پہنچانے والا ہے. ان لوگوں سے کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے. تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی, یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے. بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو, اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں. اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کل شیئن ہالکن, ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. الا وجہہ, سوائے اس کی ذات کے ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. جو اس فانی دنیا کے لیے انویسٹ کرے گا ختم ہو جائے گا, اور جو اپنے رب کی خاطر کرے گا جو کہ باقی رہنے والا ہے اس کی ہر نعمت باقی رہ جائے گی. لہ الحکم والیہ ترجعون, حاکمیت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے کہ خبردار, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس پر اللہ کی پھٹکار ہے اور اس کے لیے رحمت سے محرومی ہے سوائے اللہ کی یاد کے اور ان چیزوں کے جن کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق یا واسطہ ہو, اور سوائے عالم یا متعلم کے. یہ ترمذی کی روایت ہے کہ دنیا کی چیزیں اگر اللہ کے نام کے ساتھ اٹیچڈ ہیں تب تو ٹھیک ہیں, اگر اللہ کے نام کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں تو پھر اللہ کی رحمت سے دوری ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ محفل جس میں کہ لوگ جمع ہوئے اور اللہ کا نام لیے بغیر اٹھ گئے وہ قیامت کے دن لوگوں کے لیے حسرت کا باعث ہوگی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر ایسی مجلسیں تو یوں ہیں جیسے کہ لوگ جمع ہوئے انہوں نے مردار کھایا اور اٹھ گئے. اللہ کے نام کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں عاجزی آ جاتی ہے, اگر دکھاوا کر بھی رہا ہوتا ہے تو اس کو ہوش آ جاتا ہے کہ یہ کام مجھ کو نہیں کرنا چاہیے، اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے. سورۃ العنکبوت مکی سورت ہے. عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے، اسپائڈر کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ لگتا ہے کہ منہ موڑ کر بات کی جا رہی ہے، حالانکہ یہاں خطاب ایمان والوں سے ہے. حسب الناس، انداز دیکھیں کتنی ناراضگی کا انداز ہے. پس منظر اس کا یہ ہے، مکے میں جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا، مکے والے ظلم اور ستم کے پہاڑ اس پر توڑ دیا کرتے تھے. شدید ان پہ تکلیف کی کیفیت طاری تھی. خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ، یہ ایک لوہار تھے، بخاری میں اور ابو داؤد و نسائی میں نقل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں مشرکین کی سختی سے ہم بری طرح تنگ آئے ہوئے تھے، ایک روز میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کے سائے میں تشریف رکھتے ہیں. میں نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ جوش اور جذبے سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا، تم سے پہلے جو اہل ایمان گزر چکے ہیں، ان پر اس سے زیادہ سختیاں توڑی گئیں. ان میں سے کسی کو زمین میں گڑھا کھود کر بٹھا دیا جاتا اور اس کے سر پر آرا چلا کر اس کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا. کسی کے جوڑوں پر لوہے کے کنگے گھسیڑ دیے جاتے تھے تاکہ وہ ایمان سے باز آئے. اللہ کی قسم، یہ کام پورا ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص سنا سے ہزار موت تک بے کھٹ کے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا جس کا کہ وہ خوف کرے. یعنی کہ جب دین کی دعوت آتی ہے معاشرے کے اندر، تو جو پہلے پہلے اس کو قبول کرتے ہیں، جو پائنیئرز ہوتے ہیں، ان پر زیادہ سخت وقت گزرتا ہے، اور زیادہ سخت وقت گزرتا ہے تو ان کا اجر بھی اللہ کے ہاں پہ بہت بڑا ہے. لیڈر ہونے کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. اس کے بعد تو پھر آسان سے آسان ہوتا چلا جاتا ہے معاملہ. جیسے آج کل بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ اس معاشرے میں اب ایک ایک شخص اللہ تعالیٰ کھڑا کر رہا ہے، وہ اپنی ذات پر، اپنی جان پر بہت زیادہ سختی اٹھاتا ہے، بہت لوگوں کی باتیں سنتا ہے، اس کا زیادہ پرسیکیوشن ہوتا ہے. یہ سورہ نور کی ہم نے آیات پڑھی، حجاب اگر کوئی عورت شروع کرتی ہے تو کتنی اس کو تکلیف دہ باتیں سننی پڑتی ہیں، گھر والوں کی طرف سے، شوہر کی طرف سے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ جب سٹینڈ لے لیتی ہے، وہ ثابت قدم رہتی ہے، تو پھر وہ لیڈر بن جاتی ہے، پائنیئر بن جاتی ہے، پھر آگے بھی نسلوں کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے. اس کی اولاد کے لیے بنا بنایا سسٹم ہوتا ہے، ان کو پھر اتنی سٹرگل نہیں کرنی پڑتی. جو ماں حجاب کرتی ہے، اس کی بیٹی کے لیے وہ کمپیریٹیولی چیز آسان ہو جاتی ہے. جو باپ پانچ وقت کا نمازی ہے، اس کے بیٹی کے لیے پانچ وقت نماز پڑھنا پھر آسان ہو جاتا ہے. تو پائنیئرز ہیں، کام بھی مشکل ہے لیکن اجر بھی تو بہت زیادہ ہے. تو جب اجر اتنا مل رہا ہو تو پھر مشکلات کا واویلا نہیں کرنا چاہیے. خباب ابن ارت کا جو مالک تھا، وہ ان کی قمیض اتروا کر ان کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا کرتا تھا، اور جب ان کی کمر کی، ان کی پیٹ کی چربی پگھلتی تھی، اس سے کوئلے بجھا کرتے تھے. اس پر آپ دیکھیے، اس پر اللہ کی ناراضگی، کہ اس پہ بھی اللہ کو شکایت اچھی نہیں لگی. تو ہم ذرا اپنا سوچ لیں، ہمیں کسی نے کبھی جلتے کوئلوں پر لٹایا؟ صرف چند باتیں، صرف چند کڑوی باتیں، صرف لوگوں کی اتنی سی بے رخی، اگر وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے تو ہم لیڈر بننے کے قابل نہیں ہیں. پھر لوٹ جائیں اپنی پرانی جہالت کے اوپر، رہیں اسی حال میں عارضی عافیت کے اندر. اور یہ جان لیں کہ لوگوں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے ہم ایمان لائے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم نے ان سب لوگوں کو آزمایا جو پہلے گزر چکے. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ کون سچا ہے. یہ تو اللہ دیکھے گا کہ کون اپنا کلمہ پڑھنے میں سچا ہے. وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تو دیکھے گا کہ جھوٹا کون ہے، اللہ تو جھوٹوں کو بھی دیکھے گا. اب آپ دیکھیے کہ قرآن سن کر ہی یہ فرق نمایاں ہوتا ہے، قرآن ہی سے کوئی ایمان لاتا ہے، اور قرآن سننے کے بعد ہی پھر مشکلات کا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے. قرآن کے سننے والے بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے، دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف اور صرف ثواب کی نیت سے قرآن کو سنتے ہیں. کہیں دماغ میں ان کے یہ خیال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بس سن لو, یہ قابل عمل تو ہے ہی نہیں, ہمارے لائف سٹائل کے ساتھ تو یہ ٹیلی ہوتا ہی نہیں, تو آف کورس ہمیں ایکسیپٹ تو کرنا ہی نہیں, میرے لیے تو ہے ہی امپاسبل, جو میرا سوشل سٹیٹس ہے, جو میری پوزیشن ہے, آف کورس میں تو کر ہی نہیں سکتی. ایک اس ایٹیٹیوڈ سے سنتے ہیں, کہتے ہیں عمل نہیں ہو سکتا. اب ایسوں کا سننا کیسا ہوتا ہے قرآن کا؟ بس ایک دلچسپ تجربہ ہوتا ہے, ایموشنلی ٹچنگ, جذباتی قسم کا تجربہ ہوتا ہے, جیسے ورچوئل رائڈز ہوتی ہیں نا, اسی طرح کی چیز ہوتی ہے. قرآن کو سن کر کبھی ڈریں گے, کبھی خوش بھی ہوں گے, کبھی روئیں گے, مگر رہیں گے وہیں جہاں پر پہلے دن تھے, قطعاً کوئی تبدیلی ان کے اندر پیدا نہیں ہوگی. ایسے لوگ ان آیات سے ریلیٹ نہیں کر سکتے, وہ آؤٹ سائڈرز ہیں, وہ ایک سیف ڈسٹنس پر, ایک محفوظ مقام پر کھڑے ہو کر قرآن کو سن رہے ہیں, انٹریکٹ نہیں کر رہے, غیروں کی طرح سنتے ہیں قرآن کو, اپنائیت نہیں ہے قرآن سے ان کو, وہ بالکل نہیں سمجھ پائیں گے کہ کیا بات یہاں کی جا رہی ہے. ان کی نظروں میں ایک قرآن کا بالکل اور اسلام کا سٹیٹک ورژن ہے, نماز, روزہ, حج, زکات, دیٹس اٹ. جہاد نام کی چیز ان کی زندگیوں میں نہیں ہے, ڈائنامک ورژن نہیں ہے, جہادی کنسپٹ نہیں ہے دماغ کے اندر, وہ نہیں سمجھ پائیں گے, یہاں ان سے بات بھی نہیں کی جا رہی. دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن سنتے ہیں عمل کے لیے, انتظار میں ہوتے ہیں اب کیا حکم آئے, اب مجھ کو کیا عمل کرنا ہے. جب عمل شروع کرتے ہیں تو معاشرے کے لوگوں سے مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں, پولرائزیشن نمایاں ہوتا چلا جاتا ہے. اب جیسے جیسے ان پر آزمائشیں پڑتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, بدلتے حالات میں یہ قرآن ان کا واحد دوست ہوتا ہے, مشکلات کے اندھیروں میں واحد امید اور روشنی کی یہ کرن ہوتا ہے, اور یہ قرآن ہدایات فراہم کرتا ہے, انگلی پکڑ کر صراط مستقیم پر چلاتا ہے. جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, یہ ساتھ نہیں چھوڑتا, گرتوں کو سہارا دیتا ہے, چلنے والوں کو شاباشی ملتی ہے, ہمت ہارنے والوں کو, بے صبروں کو ذرا سا ڈانٹا بھی جاتا ہے, تھوڑا ایڈمونش کیا جاتا ہے کہ خود پر ترس کھانے کی, مظلوم بننے کی بالکل تم کو ضرورت نہیں. مشکلات اگر اٹھا رہے ہو تو اپنے لیے اٹھا رہے ہو, خود اچھا صلہ پاؤ گے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی اچھا اسکول ہے, یا اچھی یونیورسٹی, یا کوئی ایلیٹ قسم کا اگر کلب ہے, اس کے داخلے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, ایسی آسانی سے تو داخلہ وہاں نہیں ملتا. اگر وہ سب کو لینے لگ جائیں, ہر ایک کو داخلہ دینے لگ جائیں, تو لوگ کہیں اس کا تو کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے, سبھی کو لے لیتے ہیں. تو جنت جس کی بات ہم کرتے ہیں, تو کیا جنت کا داخلہ دنیا کے کلبوں سے بھی کمتر ہے, اس سے بھی زیادہ آسان ہے کہ سب کو جنت میں لے لیا جائے, کوئی بھی ہو, کیسا بھی ہو, کوالیفائی کرے یا نہ کرے, ایڈمیشن ٹیسٹ دے یا نہ دے, سب کو بھر لیا جائے جنت کے اندر؟ ہرگز نہیں, ایسا آسان نہیں ہے, کوالیفائی کرنا ہوگا اور سخت امتحان لیے جائیں گے, بہت سے ٹیسٹوں سے گزرنا ہوگا. قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ جہنم میں جانے والوں کو الگ کر لیجئے, وہ پوچھیں گے کتنے میں سے کتنے, کہا جائے گا 1000 میں سے 999. یہ جنت ہے, یہ جنت ہے, ایسا ہم نے آسان سمجھا ہے جنت میں داخل ہونا, کوئی قدر و قیمت ہی اس کی نہ سمجھی کہ ایسی تمناؤں سے پہنچ جائیں گے, صرف کلمہ زبان سے ادا کرنے سے پہنچ جائیں گے؟ نہیں. تب یہاں پہ ذرا سا ان کو ڈانٹا گیا جو لوگ مشکلات پڑنے پر پریشان ہوئے, اب رخ پھر گیا ان کی طرف کہ جو مشکلات کھڑی کرتے ہیں, اللہ کی فرما برداری لوگوں کو کرنے نہیں دیتے, ان کو روکتے ہیں, ہنستے ہیں, طنز کرتے ہیں, ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں, یا ایموشنل پریشر ان پر ڈالتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, اپنی محبتیں واپس لینے لگتے ہیں. اب ان کی طرف یہ بات ہے کہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ان کو پکڑے گا نہیں, یہ اللہ کا غضب بھڑکا کر اچھا نہیں کر رہے, بہت برے فیصلے ہیں جو یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نافرمان بنا کر اور اپنا فرما بردار بنانا چاہ رہے ہوں. ام حسب الذین یعملون سیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون, اور کیا وہ لوگ جو بری بری حرکتیں کر رہے ہیں, امیہ بن خلف جیسے لوگ, ابو جہل جیسے لوگ, اب ان کی طرف رخ ہے, ان کو ڈانٹا جا رہا ہے, اور کیا وہ لوگ جو بری بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا برا حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم, اور جو اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اس کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ پر آپ دیکھیں کیسے رخ تبدیل ہو رہا ہے۔ اب پھر تسلی کس کو؟ ایمان لانے والوں کو۔ اب ان کو تسلی دی جا رہی ہے، اب ان کے آنسو پوچھے جا رہے ہیں کہ فکر مت کرو، جس کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہو، جس کی خاطر طنز کے تیر سن رہے ہو، سب جانتا ہے، بس بغیر شکوے کے، بغیر شکایت کے، بغیر پیچھے ہٹے جھیلے جاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا کو تمہاری تکلیف کا علم ہو اور جس کی خاطر تم اٹھا رہے ہو اسی کو پتا نہ ہو۔ جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ نہیں، وہ جو رات کو اگر کبھی روئے بھی تھے اور جو آنسو تکیے کے اندر جذب ہوئے تھے اللہ نے دیکھ لیے، وہ جو دل ٹوٹا تھا کسی کی بات سن کر اللہ نے دیکھ لیا، سب جانتا ہے۔ ہو سمیع العلیم، کتنی تسلی ہوتی ہے مومن کو کہ میرا رب تو جانتا ہے، وہ میری مدد کرے گا، وہ جس کی خاطر میں اٹھا رہی ہوں مشکلات وہ مجھ کو اجر دے گا۔ بس انسان ثابت قدم رہے، پیچھے نہ ہٹے۔ دیکھیے سفر کرتے کرتے انسان تھک یقیناً جاتا ہے، لیکن آپ سفر کر رہی ہیں اور تھکن ہو گئی ہے، اس کا علاج یہ تو نہیں ہے نا کہ انسان پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے۔ پیچھے ہٹے گا تو تھکن ختم ہو جائے گی کیا؟ اس کی تھکن ختم تو نہیں ہوگی، تھکن بھی ہوگی، فرسٹریشن بھی ہوگی، غصہ بھی آئے گا، ناکامی کا مزید احساس ہوگا۔ تھوڑی دیر کو بیٹھ سکتا ہے انسان، ہاں، پھر ہمت ہو جائے پھر آگے چل پڑے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ جو محنت کر رہا ہے، اپنے لیے انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اپنی جنت کی قسط ادا کر رہا ہے، اگر نیند چھوڑی ہے، علم حاصل کیا ہے، روزے رکھے ہیں یا حجاب کیا ہے، لوگوں کی ٹیڑھی نظریں اور کڑوی باتیں سنی ہیں، تو اپنے لیے۔ دراصل اس معاشرے میں رہتے ہوئے جن لوگوں کا مذاق نہیں اڑ رہا اور اسلام سے بے نیاز لوگوں میں ان کو مکمل قبولیت، مکمل مقبولیت حاصل ہے، ان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ ایسے لوگ تو پھر جنت کے مسافر نہیں ہیں، کیونکہ وہ سنگ میل، وہ مائل سٹونز نہیں آ رہے ان کے راستے میں جو کہ اس جنت کے راستے میں آنے چاہیے۔ کیوں نہیں مشکلات آ رہی؟ کیوں لوگ نہیں ہنستے ان کے اوپر؟ اور دوسری بات یہ کہ جس سے نہیں برداشت ہوتا، کوئی آیا ہے اس راستے کے اوپر، اسے برداشت نہیں ہو رہا، شوق سے لوٹ جائے، واپس چلا جائے، اپنی عافیت کی زندگی میں چلا جائے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ انہیں پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں، جو آتا ہے دین کے راستے میں سوچ سمجھ کے قدم رکھے۔ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، کوئی سٹینڈنگ اوویشنز نہیں ملیں گے، کوئی ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا۔ ہم جب نیکی کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ساری دنیا سپورٹ کرے، ہم حجاب کر کر آئیں سب کہیں گے پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی ہو، میاں اور زیادہ فریفتہ ہو جائیں ہمارے اوپر، ہم اور زیادہ ینگ لگنے لگ جائیں۔ اور جب یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو لوٹنا چاہتے ہو، شوق سے لوٹ جاؤ، جاؤ واپس عافیت میں چلے جاؤ، لیکن کتنے دن عافیت رہے گی یہ بھی یاد رکھ لو۔ کل نفس ذائقت الموت، آج ایمان کا مزہ بہت کڑوا لگ رہا ہے تو موت کا مزہ تو اور بھی زیادہ کڑوا ہے، اور اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس میں تو کوئی عافیت نہیں ہوگی۔ تو بہت عقل مند جو آج مجاہد بن جائے، بہت عقل مند۔ اور اللہ پر کسی کا احسان نہیں، اللہ کا احسان کہ اللہ نے تم کو یہ موقع تو دیا۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو ایگزام دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، اسے کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے کہ اس کو ایگزام کے لیے بلایا گیا۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کو نہیں بلایا گیا، کیا اس کے لیے کامیابی کا امکان ہے؟ کیا ڈسکوالیفائی ہو جانا کامیابی کا امکان ہے؟ جس پر امتحان نہیں آ رہے وہ پریشان ہو کہ کیا اللہ نے ڈسکوالیفائی کر دیا مجھ کو، کیا میں ناکام ہو گیا؟ تو کامیاب وہی ہیں جن پر آزمائشیں آتی ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر۔ میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اب آپ دیکھیے، بارہا قرآن میں ہم پڑھتے چلے آئے ہیں کہ والدین کا حق بہت بڑا ہے، لیکن اگر والدین بھی اللہ کی حق تلفی کرنے کو کہیں تو والدین کی بات نہیں ماننی۔ تو جب والدین کی نہیں ماننی تو اس سے کمتر رشتوں کی تو کوئی ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اس حال میں کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ اپنی زندگی کا مقصد یاد رکھیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ مقصد ہے۔ سورہ زاریات میں ہم پڑھیں گے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اولین مقصد ہماری زندگی کا اپنے رب کی بندگی کرنا، یہ میری ڈگنیٹی ہے، میرا حق ہے، یہ میرا رائٹ ہے کہ میں اپنے رب کی بندی بنوں، اور کوئی مجھ سے میرا یہ حق نہیں چھین سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی ماں بننا میری زندگی کا مقصد ہے، بہت اچھی بیوی بننا، سوشل ایسٹ بننا اپنے ہسبینڈ کے لیے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، بہت اچھی بہو بننا، بہت اچھی بیٹی بننا، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ ضرور ہے، لیکن کب؟ اللہ کی اطاعت کے دائرے کے اندر اندر۔ اگر اللہ کی اطاعت سے باہر نکل کر اچھی بیوی بننا ضروری ہو گیا ہے تو مت بنے اچھی بیوی، رہنے دیں۔ آپ اللہ کی نظر میں اچھی بیوی ہوں گی، شوہر کی نظر میں نہیں تو کوئی بات نہیں۔ آپ اللہ کی نظر میں اچھی بیٹی ہوں گی، اگر ماں باپ آپ سے راضی نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کی مجبوری ہے۔ ہم محبتوں کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، تو مومن بھی اللہ کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، کہتا ہے ایم سوری، میں کیا کروں، آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ، میں چاہتا ہوں کرنا، میں نہیں کر سکتا، آئی ایم سوری۔ ہم کہتے ہیں نا، میں یہ کام نہیں کر سکتی، یہ ہسبینڈ خفا ہوں گے، تو مومن کہتا ہے آئی ایم سوری، میں نہیں کر سکتا، اللہ خفا ہوگا، سب سے بڑا اللہ ہے نا، اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں، ہم تو اللہ کو پوجنے والے ہیں۔ تو اپنا رائٹ مت چھوڑیے، نہ ظلم کیجیے، نہ ظلم ہونے دیجیے اپنے اوپر، نہ کسی کا حق ماریے، نہ کسی کو اپنا حق مارنے دیجیے۔ ایمان اسی طرح کا کانفیڈنس انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کو ہم ضرور صالحین میں شریک کریں گے۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہہ بیٹھتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، کہہ تو گیا روا روی میں، جذبات کی رو میں آ کر، پھر کیا ہوا، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح اور نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اب یہ آمنو کون ہے؟ جو فرمایا کہ اللہ کو تو ضرور دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں، یعنی ایمان لانے والے وہ جو آزمائشوں پر صبر کر جائیں، جو اپنا عمل کرتے ہوئے توکل وہ کسی انسان پر نہیں کرتے بلکہ اپنے رب پر کرتے ہیں، وہ لوگوں کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھتے رہتے کہ اچھا ابھی میں کام کر رہی ہوں، ابھی دو سال کی میں نے پلاننگ کی ہے، اب یہ شخص یوں چینج ہو جائے گا، آہستہ آہستہ ہوتا رہے گا، پھر انشاءاللہ جا کر کبھی میں کام کر لوں گی، پتہ نہیں کوئی زندہ رہے نہ رہے اس وقت تک۔ تو پھر جب توفیق ہو، توفیق کو چھوڑنا نہیں چاہیے، گائیڈنس ڈیلیٹ از گائیڈنس ڈینائڈ، ہو سکتا ہے کہ سارے گھر والے ایک وقت آئے کے ساتھی بن جائیں اور اپنے دل ہی سے نیک عمل کی تمنا نکل جائے، تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ تو ایمان والے وہ کہ جو ڈیلے نہیں کرتے عمل کو، بات سمجھ میں آ گئی بس شروع کر دینا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تو ضرور جان کے رہے گا ان کو جو کہ ایمان لانے والے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ تو ضرور جان کے رہے گا کون ہے منافق۔ نفاق کی ابتدا کا ذکر ہے یہاں پر، آزمائشوں پر گھبرا اٹھنا، ہائے واویلا مچا دینا، یہ نفاق کی ابتدا ہے۔ خاموشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، جم کے ڈٹ کے انسان کام کرتا رہے، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ تھڑدرے لوگوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون، یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ ایک اور ایموشنل بلیک میل کی طرف اشارہ ہے۔ بہت ہی ناصحانہ، بزرگانہ، ہمدردانہ، محبت بھرے انداز میں کہنا، کیا اتنی سی عمر میں تم نے یہ کام شروع کر دیے، رہنے دو، ہم جواب دیں گے اللہ کو تمہاری طرف سے۔ یا محبت کا واسطہ دینا کہ پلیز میری خاطر، پلیز میری خاطر یہ کر لو، قیامت کے دن میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ اس نے میری وجہ سے کیا تھا۔ اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، سب کو چھوڑ کے الگ ہو جائیں گے۔ کوئی ہسبینڈ نہیں کہے گا آ کر کہ اللہ یہ بیوی جو ہے مجھ کو راضی کرنے کے لیے تیری نافرمانی کرتی تھی، اللہ مجھ کو جہنم میں ڈال دے اور اس کو جنت میں بھیج دے، میرا قصور ہے، کوئی نہیں کہے گا۔ یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، وہاں تو یہ حال ہوگا، انسان اپنے بھائی سے، ماں سے، باپ سے، بیوی سب سے بھاگے گا، کہے گا اللہ ان سب کو جھونک دے جہنم میں، مجھے بچا لے۔ کہے گا اللہ خود نہیں کرنا چاہتی تھی، خود اس کو مزہ آتا تھا میرے ساتھ پارٹیز کے اندر، اس نے بہانے بنائے میرا نام لے کر۔ اور کوئی ماں نہیں بچائے گی اپنی اولاد کو کہ اللہ یہ اچھی بیٹی بننے کے لیے اس نے تیری نافرمانی کی تھی، اللہ مجھ کو جہنم میں ڈال دے، میری بیٹی کو بچا لے۔ ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان اس طرح پردازیوں کی باس پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے۔ اللہ پوچھے گا کیوں بہکایا تھا، کیوں لوگوں کو اپنا بندہ بنایا تھا، بتاؤ تم کو کیا شوق تھا خود خدا بننے کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہے۔ اب دیکھیں نوح علیہ السلام کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں آیا کہ وہ 950 برس رہے، یہ واحد مقام ہے جو آ رہا ہے۔ کیوں ذکر کیا گیا ہے اس کا؟ اس لیے مسلمانوں کو سکھانا ہے کہ تم 4-5 سال میں بے صبرے ہوئے چلے جا رہے ہو، ابھی تو دن ہی کتنے گزرے ہیں، جمعہ جمعہ 8 دن تم پر آزمائش آئے ہوئے، ہم سب دیکھ لیں کتنے دن ہوئے ہم کو دین میں آئے ہوئے، جو ہم میں سے ہیں جو کس صراط مستقیم پہ چلے ہیں اور جو مشکلات اٹھا رہے ہیں، 2 مہینے 4 مہینے سال 2 سال، اس سے زیادہ تو نہیں۔ تو ہمارے لیے سبق ہے کہ تم اتنی جلدی بے صبرے ہو رہے ہو۔ دیکھو ہمارے بندے کو نوح علیہ السلام کو 950 برس کی تبلیغ، اور یہ بھی تم نہ سمجھنا کہ تم کوئی پہلے ہو جو اس راستے پہ چل رہے ہو، کو زیادہ اپنے بارے میں گمان نہ کرنا کہ ہم ہی بڑے نیک ہو گئے، ہم پہ ساری مشکلات آ رہی ہیں، بہت گزر چکے لوگ۔ نوح علیہ السلام 950 برس تبلیغ کی، نہ مانا لوگوں نے، فاخذہم الطوفان فہم ظالمون، آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ فانجیناہ، تو نوح علیہ السلام کو ہم نے نجات دی، وہ اصحاب سفینتی، اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا، وہ جعلناها آیۃ للعالمین، اور دنیا والوں کے لیے اس کو ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ وہ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، اذ قال لقومه اعبدوا اللہ واتقوه، جب اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں، اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو، در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، اور اگر تم جھٹلاتے ہو، تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ اولم یرو کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یقیناً یہ اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ یہ کئی دفعہ مضمون آ چکا ہے کہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی دوبارہ لوٹاتا ہے، تو وہ تو پلانٹ سائیکل ہے، ہم دیکھتے ہیں پلانٹ کنگڈم کے اندر کہ کیسے کھیتی کٹتی ہے، دوبارہ کیسے ہری بھری ہو جاتی ہے۔ ذرا اس مضمون کے حوالے سے اس کو لے کے چلتے ہیں جو جہاد کی بات آ رہی ہے۔ جس چیز کے جانے پر ہم اتنے افسردہ ہوتے ہیں کہ لوگوں میں سے ہماری عزت چلی گئی، لوگوں کے دل سے ہماری محبت نکل گئی، پہلے تو اتنا ہمارا خیال کرتے تھے، ہر جگہ ہمیں بلاتے تب ہمیں پوچھتے نہیں، تو ذرا انسان سوچے کیا ہمیشہ سے تھا اس طرح سے؟ ہمیشہ سے تو نہیں تھا، اور جو بھی کسی کے دل میں بھی یہ جذبات پیدا ہوئے تھے میرے لیے کس نے ڈالے تھے؟ کیا میرا کمال تھا؟ تو میرا تو کمال نہیں تھا، کوئی اگر یہ سوچے کہ میری خوبصورتی، میرا سلیقہ، میرا اچھا رویہ اور میرا اخلاق ایسا ہے کہ لوگ میرے دیوانے ہیں، بڑی بھول ہے، بڑی بھول ہے۔ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، اگر ان چیزوں سے ہوتا تو یہ حسین اور جمیل عورتیں یہ شوہروں کے دلوں پہ راج کرتی ہوتی ہیں، لیکن آٹھ آٹھ آنسو ان کو روتے دیکھا گیا ہے۔ یہ تو اللہ ڈال دیتا ہے دل میں جس کے چاہتا ہے، اللہ ہی نے ڈالا پہلی دفعہ، اب لے لیا تو اللہ نے لے لیا، تو نامراد ہونے کی اور مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آج لوگوں کی محبتیں ویسی ہری بھری تم کو نظر نہیں آتی، آج ویسی رونق نظر نہیں آتی، تو کوئی بات نہیں، آخر کھیتی کٹنے کے بعد دوبارہ بھی تو ہری بھری ہو جاتی ہے نا، تو یہ محبتوں کی فصل دوبارہ نکل آئے گی۔ تم صبر تو کرو، تم اللہ کی رحمت تو مانگو، تم اللہ سے تعلق تو جوڑ کے رکھو، تو پھر دیکھو کیسا مہربان ہوگا۔ رات ہمیشہ تو نہیں رہتی، دن بھی تو آتا ہے، بے صبری سے کوئی دن جلدی تو نہیں آ جائے گا، تو صبر ہم میں نہیں ہوتا، ہم اتنی جلدی گھبرا جاتے ہیں، اتنی جلدی بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم شکوے شکایتیں اللہ سے بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ پہ بہت آسان ہے، اور آزمائی شرط ہے اس کے لیے، آزمائے بغیر نہیں پتا چلے گا۔ جب چیز جاتی ہے لگتا ہے ہمیشہ کے لیے چلی گئی، لیکن کچھ وقت گزرتا ہے کہ اس سے زیادہ اللہ دہرا کے دے دیتا ہے، اللہ دگنا دے دیتا ہے۔ اور ایک چیز آپ دیکھیں کہ جب محبتیں چلی جاتی ہیں دل ٹوٹتا ہے نا۔ اچھا، ہم کیا سمجھتے تھے کہ فلاں مجھ سے محبت نہیں کرے گا، ہائے ہائے میں تو مری جاؤں گی، ہائے میرا کیا بنے گا، میں تو زندہ ہی نہیں رہ سکتی۔ پتہ چلتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم بہت مضبوط ہیں، ہم سب کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، سب نے اپنی محبتیں واپس لے لی تب بھی تو کھا پی رہے ہیں، پہن اوڑھ رہے ہیں، زندہ ہیں، اور جب وہ واپس آتی ہیں محبتیں تو پھر وہ محتاجی بن کے نہیں آتی، یہ یاد رکھیں، مجبوری بن کے نہیں آتی، بلکہ جب وہ آتی ہیں واپس تو ٹھیک ہے، خوشی لے کر آتی ہیں انسان کی زندگی میں، لیکن اللہ کو نہ چھوڑے، اللہ کی محبت نہ چھوڑے انسان۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان سے کہو زمین میں چل پھر کر تو دیکھو، اور دیکھو اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ دوبارہ بھی زندگی بخشے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے، جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو، تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اسے۔ فانجاہ اللہ من النار، آخر اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو اللہ نے کیسی مدد کی، کیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، اس لیے کہ قربانی بہت بڑی تھی، ثابت قدمی بہت زیادہ تھی، تو جب قربانی بڑی ہوتی ہے، ثابت قدمی ہوتی ہے، تو بڑی مدد آتی ہے اللہ کی، تو جو مدد چاہے پھر وہ اپنی قربانی کو بھی دیکھے، اپنی ثابت قدمی کو دیکھے۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، انہوں نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو کیا کر لیا ہے، مودتا بینکم فی الحیات الدنیا، اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اب یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بتوں کو محبت کا ذریعہ بنا لینا، جب انسان اللہ کی نافرمانی پر تل ہی جاتا ہے تو پھر جو اس کا گروپ، اس کا سوشل سرکل، اس کے دوست، اس کے رشتہ دار، سب جو اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، وہ سب اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. ان کے ہاں جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کی نافرمانی کی، جو گیٹ ٹو گیدرز ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ کی نافرمانی، جو ان کی رسومات ہوتی ہیں، جو ان کی عبادات ہوتی ہیں، کہنے کو عبادت ہے لیکن وہ بھی اللہ رسول کی نافرمانی پر، اور اسی میں جڑ کر رہتے ہیں، اسی میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ایسے دوست ہوتے ہیں کہ جو دنیا بنانا چاہتے ہیں اور دنیا کو رنگین رکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم ہر حال میں بس اچھے لگیں اور ہم خوش رہیں، چاہے ہم اللہ کو بالکل اچھے نہ لگ رہے ہوں، چاہے آخرت ہماری برباد ہو رہی ہو، لیکن وہ دنیا بناتے چلے جاتے ہیں، ہر غلط موقع پر آ کر ہمارا ساتھ دیں گے. اور ایسے لوگ اچھے بھی بہت لگتے ہیں پھر، کہ دیکھو کتنا ہمارا خیال ہے ان کو. لیکن یہ چیز کیا ہوگی قیامت کے دن؟ ایسی دوستیاں جو ہیں وہ کام نہیں آئیں گی جو اللہ کی نافرمانی پر قائم کی گئی ہوں گی. دشمن ہو جائیں گے، لعنت ملامت کریں گے ایک دوسرے کو. وہ کہے گا اللہ اس نے بہکایا، وہ کہے گا اللہ اس نے بہکایا. آگے جا کے ہم انشاءاللہ سورہ زخرف میں پڑھیں گے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اس دن، سوائے متقیوں کے، جنہوں نے تقوی کی بنیاد پر دوستیاں کی ہوں گی، اللہ کی فرما برداری کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی محفلیں، اپنی مجلسیں سجاتے ہوں گے. وہ آپس میں دشمن نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے. فآمن له لوط. اس وقت لوط علیہ السلام نے ان کو مانا. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، نیفیو تھے. وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عنایت فرمائی، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. کتنی قربانیاں دی ابراہیم علیہ السلام نے، اور اللہ نے کس قدر ان کی قدر افزائی کی. باقی اللہ کی راہ میں ہم چل کر تو دیکھیں، کیسے اللہ راہیں کھولے گا، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے بے قدر ہونا اللہ کے راستے میں، تھوڑی دیر کو عزت جاتی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ اتنی قدر کرواتا ہے کہ واقعی جس کی کہ کوئی حد بھی نہیں ہوتی. اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم سب کو یہی سبق دیتا ہے. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے نہیں کیا. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وتأتون في ناديكم المنكر. کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ تو کیا پتا چلا کہ وہ کھلم کھلا یہ کام کرتے تھے. نادی کلب کو کہا جاتا ہے. تو معاشرہ جب اتنا بگڑ جائے کہ کھلم کھلا فحاشی ہونے لگ جائے، اور لوگ اس میں بیٹھ کے باقاعدہ اس کو دیکھتے ہوں اور دیکھ کر اس کو انجوائے کرتے ہوں، اس قوم کے ہلاک ہونے میں کیا کسر رہ جاتی ہے پھر؟ اور جیسے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہ نائٹ کلبز اور فلاں اور فلاں یہ ساری چیزیں، تو آپ دیکھیں انسانوں کا کیا حال ہو جاتا ہے کہ انسانوں کے درمیان پروکریشن کا معاملہ ہے، نسل جاری رکھنے کا معاملہ ہے، وہ تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے، جانور بھی یہ کام کرتے ہیں. لیکن یہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی دو جانور یہ کام کر رہے ہوں تو باقی جانور وہاں کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگ جائیں. جو اللہ فرماتا ہے اولائے کا کل انعام بل ہم ادل، کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. انسان جب گرتا ہے اپنے مقام سے تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے. یہ گندے کام باقاعدہ مجلسوں میں دیکھے جاتے ہیں اور ان کو انجوائمنٹ کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو. اور آج کی دنیا میں یہ جو ہوموسیکشوالٹی ہے، اس میں آپ دیکھیں پھر ایڈز ایک عذاب ہی کی طرح آیا ہے، چاہے وہ اس کو عذاب سمجھیں یا نہ سمجھیں. لیکن یقیناً یہ ایک سکروج ہی ہے جو کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. فما کانا جواب قومه الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. پھر کوئی جواب ان کی قوم کے پاس نہ تھا اس کے سوا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے. قال رب انصرني على القوم المفسدين. لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں, اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان فیہا لوطا, وہاں تو لوط علیہ السلام موجود ہیں. قالوا نحن اعلم بمن فیہا, انہوں نے جواب دیا ہم خوب جانتے ہیں وہاں کون کون ہے, ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے. اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا. وقالوا لا تخف ولا تحزن, انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو. ان منجوکا, بے شک ہم آپ کو نجات دے دیں گے. واہلکا, اور آپ کے گھر والوں کو. اِلَّا امْرَأَتَكَ, سوائے آپ کی بیوی کے. کانت من الغابرین, وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ, اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. جہاں پہ قوم لوط آباد تھی وہ علاقہ ڈیڈ سی کے پاس تھا, جہاں پہ آج کل ڈیڈ سی ہے. اب ڈیڈ سی دنیا کا واحد وہ دریا ہے کہ جہاں کسی قسم کی زندگی نہیں پائی جاتی. اس میں سالٹ کانسنٹریشن اتنی زیادہ ہے, سلفر کی کانسنٹریشن اتنی ہے کہ ریور جارڈن سے بھی جو مچھلیاں اس میں آتی ہیں تو وہ ڈیڈ سی میں بحر مردار میں آتے ہی مر جاتی ہیں. یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ قوم لوط آباد تھی, اور اب بالکل بنجر بیابان ہے. بلکہ وہاں کی ریت بھی اس قسم کی ہے کہ اگر وہاں کوئی لوہے کی سلاخ بھی ڈالی جائے تو چند منٹوں میں وہ لوہے کی سلاخ جو ہے وہ بھربھری ہو جاتی ہے, گلنے لگ جاتی ہے. اب اس کے نیچے ایکسکویشنز بہرحال انہوں نے کچھ کیے ہیں, کچھ سیٹلائٹ سے بھی تصویریں لی ہیں, اور پتہ چلا ہے کہ ڈیڈ سی کے نیچے بھی کچھ پانی کے سپرنگز ان کو ملے ہیں, جس سے پتہ چلا ہے کہ یہ فریش واٹر یہاں پر کبھی بہا کرتا تھا. بہت زرخیز علاقہ تھا. جو سیٹلائٹ کی تصویریں انہوں نے لی ہیں اسے پتا چلا کہ ریت کے نیچے بہت سی بستیاں ہیں جو کہ دبی ہوئی ہیں. اب ایکسکیویشن کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ چیزیں نکل رہی ہیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, انہوں نے کہا اے میرے قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو, اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا, آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے. وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ, اور عاد اور ثمود کو ہم نے ہلاک کیا, تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور ان کو سیدھے راستے سے روک دیا. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ, حالانکہ وہ ہوش کوش رکھتے تھے. یہ بڑی اہم بات ہے. عقل والے لوگ تھے, بڑے ورلڈلی وائز تھے, بڑے پڑھے لکھے ترقی یافتہ پروگریسو انٹلیکچوئلس تھے, سائنس میں ترقی کر رہے تھے, آرٹ کلچر آرکیٹیکچر بہت تھا ان کے ہاں, سب کچھ تھا, لیکن آخرت سے غافل تھے. بالکل لگتا ہے کہ آج کی دنیا کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے علم والی آنکھ تو بہت روشن اور اللہ کے علم والی آنکھ بالکل بند. یہی تو فتنہ دجال ہے, اور اس دنیاوی علم کی چمک دمک نے مسلمانوں کو اتنا خیرہ کر دیا ہے, ہماری آنکھوں کو اس کی ڈیزل اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم بھی اب انہی کے پیچھے چل پڑے ہیں. یہ حال ہے ہمارا کہ ہم اپنی کتاب کو خود نہیں پڑھتے, ہم ہر چیز کو وہاں سے لیتے ہیں, حالانکہ ہر اچھائی ہمارے دین میں موجود ہے. ہمیں کسی کو رول ماڈل بنانے کی ضرورت نہیں, کسی تہذیب سے کچھ ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں, بلکہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے انہوں نے اسلام سے سیکھا ہے. اگر آج وہ ویلفیئر سٹیٹس بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے کس نے بنیاد ڈالی تھی ویلفیئر اسٹیٹ کی؟ اسلام نے ڈالی تھی. ہر اچھائی اسلام کی انہوں نے لی ہے. جہاں آپ کو جو اچھائی نظر آئے یقیناً اس کا تعلق اسلام سے ہے, اور جو برائی آپ کو جہاں نظر آئے وہ اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. وقارون وفرعون وہامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين. اور قارون اور فرعون اور حامان, ان کو ہم نے ہلاک کیا. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آئے مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے. فکلن اخذنا بذنبه, آخر کار ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہ کے سبب سے پکڑ لیا. فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا, پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی. ومنہم من اخذتہ الصیحۃ, اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا. ومنہم من خسفنا به الارض, اور کسی کو ہم نے زمین میں دسا دیا. ومنہم من اغرقنا, اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا. وما کان اللہ لیظلمہم, اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. تو اللہ سے ٹکر لینا عقل مندی نہیں ہے. اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے. لوگ خفا ہو جائیں, اللہ کا اختیار ہے, اللہ راضی کر دے گا لوگوں کو. لوگ شر پہنچائیں, لوگ تکلیف پہنچانا چاہیں, اللہ بچانے والا ہے. لیکن اگر اللہ ناراض ہو گیا, ساری مخلوق مل کر بھی اللہ کو راضی نہیں کروا سکتی. اگر اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے, ساری مخلوق مل کر اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت, جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے, یعنی دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں, اللہ پر توکل نہیں کرتے, لوگوں کی مدد کا اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں کہ فلاں میرا ساتھی بن جائے, فلاں میرا ساتھی بن جائے, امیدیں لگاتے ہیں کہ وہ میرا ساتھ دے گا, اور نہیں ساتھ دیتے لوگ, تو جب لوگ ساتھ نہیں دیتے تو عمل چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ شرک ہی تو ہو گیا. اللہ پر توکل کرنا ہے, کسی کو مت دیکھا کریں, نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں, بس اوپر دیکھیں اپنے رب کو. اللہ سے دعا اوپر اور نیچے سجدہ, نمازیں پڑھیں اور دعا کریں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. لیکن کچھ لوگ کیا ہیں, جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے, ان کی مثال مکڑی کی سی ہے. اتخذت بیتا, اپنا ایک گھر بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, اور سب گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کے یہ جانے. اب دیکھیں جالے سے تصور کیا آتا ہے, نگلیکٹ کا آتا ہے نا, گندگی کا تصور آتا ہے. تو اسی طرح انسان کی زندگی میں جب اللہ کی طرف سے نگلیکٹ شروع ہو جاتی ہے تو پھر شرک کی گندگی آنے لگتی ہے. جب اللہ کو وکیل نہیں بناتا انسان تو پھر وہ ادھر ادھر کا رخ کرنے لگتا ہے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم, یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے, اور وہی زبردست اور حکیم ہے. وتلک الامثال نضربها للناس, یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے دیتے ہیں. وما يعقلها الا العالمون, مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق, اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین, در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.